لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواطل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد حتى طرد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحيينا المسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. ہم آپ لوگوں کو سب کو نور القرآن کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو. الحمدللہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ مبارک کے مستحق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ایکسائٹیڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہے نا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے چنا ہے. الحمدللہ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کے لیے یہ دعوت گئی نا، لیکن اس میں سے آپ لوگوں نے اس پہ لبیک کہا، ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. الحمدللہ، دل کی گہرائیوں سے بولیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس میں ہماری کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اور دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آپ نے اس قرآن کے لیے لبیک جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ اکبر، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ پہلے تو پہلی والی کا دیکھیں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، ہے نا. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اپنے آپ پہ رشک آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ رشک آ رہا ہے اپنے آپ پہ؟ الحمدللہ، الحمدللہ. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنی ہے ہم نے، ہے نا، کہ ہم جب یہاں سب اکٹھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، تو ہمیں اس میں کسی ہر قسم کی ریا، ہر قسم کے دکھاوے سے بچانا، اور اس کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا. الحمدللہ. बहुत आप एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए. आप लोगों को एक्साइटेड होगी सुभान, आप लोग एक्साइटमेंट होगी आपको कि क्या मिलने वाला है ना. और मुझे जो इस बात की एक्साइटमेंट है ना सुभान अल्लाह, वो ये कि आप वो फील करें कोई आप में से मदर्स होंगी या सिस्टर्स होंगी या जो जो भी अपने अपने रिश्ते को देखें, जब आपको बहुत कोई अच्छी चीज एक्सपीरियंस करते हैं आप, तो सबसे पहले आपका दिल क्या करता है कि आप अपने प्यारों के साथ शेयर करें उसको. ऐसे ही है ना, है ना. और आपका दिल करता है आप जल्दी से उनको बताएं कि आपको क्या मिलने वाला है. सुभान अल्लाह, ऐसे ही है ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बस दिल ये कर रहा है कि आपको अभी बता दूं कि आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन हमें उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, है ना. सब्र के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने जब इरादा ही कर लिया कुरान को सीखने का, तो खैर तो यहीं से शुरू होगी. किताब खुलने से पहले ही खैर शुरू होगी. अब अल्लाह सुभान तआला हमें इस खैर को समेटने वाला बनाए. आमीन. तो चलें, आप लोग आपने क्या करना है कि आपने अपने नाम के साथ आईडी अपनी लबैक लिखनी है, अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है, अपना फुल नेम लिख के जैसे, ठीक है. जैसे आप ये देखें स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि आयशा सदीका आगे लबैक लिखा हुआ, तो इस तरह अपने चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस मार्क कर दें आप सब, ठीक है. चले इंशाल्लाह अपने नाम के, आपको स्लाइड नजर आ रही है, वेरी गुड माशाल्लाह, बारकुल्लाह फीकुम. ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे भी आईडीज मिल गई आपको, आपको गाइड करेंगे कैसे कि अपनी आईडीज के साथ आप आएंगे तो यूनिफॉर्म में और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे माशाल्लाह से. याद करें अपना किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का डे है ना, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, अच्छा अब आप हम देखते हैं आज का हमारा टाइम टेबल क्या है. आज का हम अपना टाइम टेबल देखते हैं कि आज हम करने क्या जा रहे हैं. सबसे पहले तो देखें आपको हम अभी देखेंगे कि हमने कुरान जिस चीज को सीखने के लिए क्यों सीखे उसको ना, वो हम देखेंगे, उस्ताजा जी हमें बताएंगी. ठीक है, आपने अपने कोशिश करें कि थोड़े से नोट्स लिखें, आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी. लेकिन कोशिश करें आप लोग, मुझे उम्मीद है अपनी कॉपी पेंसिल्स उनके साथ बैठे होंगे, है ना, नई नोटबुक हाईलाइटर पेन लेके, जिससे हम स्कूल में पहला दिन होता है ना, है ना. ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे उस्ताजा जी हमें बताएंगी कि क्या मकसद सबीलुल जन्ना का मकसद क्या है ना. ठीक है, जो भी नोट परी पहले आपने इसको सुनने, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे क्यूरीज होंगे दे विल बी आंसर. ठीक है, पहले आपका काम है कि उसको सब्र के साथ आप लोगों ने सुनना है और अच्छे से कोशिश करना है कि जो लिख सके, जो चीज आप समझते हैं कि, क्योंकि देखें हम अगर लिखते नहीं है तो वो चीज भूल जाती है हमें. तो अभी से अपनी हैबिट बना लें कि जो भी हम उस्ताद जो भी बोले कोशिश करें कि उसको हम लिख लें. ठीक है ना. अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान में जो सूरा रुकू आपको पता चलेगा, बहुत ही खजाने माशाल्लाह, ये एक समुंदर है जिसमें से आपने मोती चुनने हैं. अब आप पे के कितने मोती आप चुनते हैं, अपनी उसमें एक खूबसूरत सी माला बनानी है. अब देखेंगे एंड पे, क्लास के एंड पे किसकी सबसे बड़ी होती है ना, कौन ज्यादा मोती पर होता है, ये बाप पे है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह 10 मिनट्स की, आप फ्रेश अप हो जाएंगे उसमें. उसके बाद हम आज इंशाल्लाह तावुज और तस्मिया का स्टार्ट करेंगे, उस्ताजा जी आपको कराएंगी तावुज और तस्मिया की ट्रांसलेशन उसकी. सुभान अल्लाह कितना कुछ है. और उसके बाद स्पेशल सेशन होगा उस्ताजा जी के साथ हिकमत की बातें, फिर हम मोती हिकमत के मोती चुनेंगे उसमें से. ठीक है, एंड पे जो है आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लें अपने पास, जो जो आपके जहन में क्वेश्चन आता है एंड पे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस आपको आंसर किए जाएंगे. ठीक है, अब आप लोग रेडी हैं अपनी बुक्स के साथ, अपने पेन्स के साथ. और सबसे ज्यादा क्या कि आपने, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सिस्टर बाद में, आप लोगों को अगर होगी जिसको चाहिए होगी तो उसको, इस तरह आप जो ना डिस्ट्रैक्शन, आप जो फोकस करें अपने नोट्स लेने पे. ठीक है, सब लोग अपने नोट्स लेने पे फोकस करें, सुनने पे इस टाइम, किसी चीज को हर किस्म की जो है डिस्ट्रैक्शन उसको दूर करके, अपने मोबाइल्स ऑफ करके, है ना, अपने सब चीजें सिर्फ और खाली दिल के बर्तन खाली करके, और दिल की तख्तियों पे, कापियों पे तो आपने नोट्स लिखने हैं लेकिन आपने दिल की तख्तियों पे लिखना है ना. कुरान दिलों पे नाजिल हुआ था, हमने इसको अपने दिलों पे लेना है इंशाल्लाह. ठीक है, तो आज हम अभी हम अपने अगले सेशन की तरफ जाते हैं, कुरान क्यों सीखें. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام بچپن میں بولے تھے
بسم اللہ الرحمن
الرحیم کہ ہمیں یہ چیز ریمائنڈ کیا جائے تو یہ قرآن جو ہم سب پڑھنے
اللہ کا دھونا اللہ کا بندہ
ہم سب کے لیے ریمائنڈر ریمائنڈر کیا ہے
کسی بچے کی چیز کا موقع دیا جائے
ہم سب کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد کس کو رب مانو گے ہم سب کہہ کے آئے تھے کہ اللہ ہم تجھے رب مانیں گے تیری بات مانیں گے تیرے سوا ہمارا کوئی بڑا نہیں ہوگا تیری بات سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہوگی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ بات یاد ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا سورۃ مریم میں انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے آتے ہی اپنی بندگی کا اظہار کیا تھا انی عبداللہ اور اللہ کا عبد ہونا اللہ کا بندہ ہونا اللہ کی غلامی میں آنا ہوتا ہے آج بھی اگر کسی بچے کو بولنے کا موقع دیا جائے تو وہ بچہ بھی یہی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار بنتا جاتا ہے جو جس ماحول میں پیدا ہوا وہی اسی جیسا ہو گیا کوئی توحید والے گھرانے میں پیدا ہوا تو ایک اللہ کا تصور ابھرتا گیا کوئی تین خداؤں کے تصور کے ساتھ پلا بڑھا تو وہ تین خداؤں کی بات لے کے نکلا اور کوئی کروڑوں خداؤں اور بتوں کو پوچھنے والے گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ یہی کرتا رہا ایسا انسان جو کہیں بھی پڑا ہو ایک دم اس کے کان میں قرآن کی ایک ہی آیت کیوں نہ پڑ جائے اللہ دل کھولنا چاہے تو اس وقت یہ کتاب اس کے لیے ذکر بن جاتی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین آپ لوگ یہاں کورس کے لیے آئے یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ہم کون ہیں ہم آپ کو یہاں کیا سکھائیں گے تو تھوڑی تھوڑی باتیں اوور آل ہم نور القرآن کے پلیٹ فارم کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں نہ تو یہ کوئی نام ہے اور نہ یہ کوئی گروہ ہے نہ یہ کوئی مسلک ہے نہ یہ کوئی جماعت ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے ان انسانوں کا ایک گروہ ہے جو اس قرآن کو اپنے لیے ذکر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویژن کیا ہے وہ چیز جس کو نگاہ میں رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن ہر دل میں اور ہر ہاتھ میں یہ ہے ہماری دعوت ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ دلوں میں قرآن ہو اور ہاتھوں میں قرآن ہو ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں ہم اس کو ریمائنڈر بنائیں اس قرآن کو جہاں ہم سنیں، راہ چلتے اس کی کوئی ایک آیت ہمارے کانوں سے ٹکرائے تو ہمیں کچھ یاد آ جائے، کسی مسجد میں سے گزرتے ہوئے اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں قرآن کا ایک رکوع جو پڑھا جائے نماز میں، اس کو سنتے ہی ایک دم ہمیں یاد آ جائے کہ ہم کون ہیں۔ تو بیسیکلی ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح لانے کی بات کرتے ہیں کہ جس کے بعد یہ قرآن ہمارے لیے اجنبی نہ رہے۔ ہمارے اس ادارے کا ایک مشن بھی ہے۔ مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کو بنیاد بنا کر انتھک محنت کی جائے، رات اور دن کا فرق مٹ جائے، گرمی اور سردی کا فرق مٹ جائے، تھکن اور راحت کا فرق مٹ جائے۔ مشن انسان کی زندگی میں اس طرح سے گھل جاتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ دودھ میں چینی ڈال دیں یا چائے میں چینی ڈال دیں تو آپ اس کو اس سے نکال نہیں سکتے، ہاں اس کی مٹھاس محسوس کریں گے آپ، نمک کھانے میں ڈل جائے پھر آپ نکال نہیں سکتے۔ مشن بندے کی زندگی میں کھلا ملا ہوتا، ایک ایک لمحہ اس کا اسی مشن کی تکمیل میں گزرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ آخر ہمارا مشن کیا ہے، موٹیو کیا ہے، مقاصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا سوچ لے کر آئے ہیں، تو سوچ کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت 122، فَلَوْ لَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، پھر کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، کون؟ مِنْهُمْ تَائِفَةٌ، ایک چھوٹا گروہ، فرسہ سے گروہ، سٹرومن سے گروہ، لندبرگ سے گروہ، سٹروبنر سے گروہ، ہیلسفیر سے گروہ، اور سٹرومن سموس سے گروہ، اور درمن سے گروہ۔ پورے شہر کے علاقوں کے نام گنتے دیں، ہر بڑے علاقے میں سے ایک چھوٹا سا گروہ آئے، کیوں؟ لیتفقہ فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تفقہ فی الدین، تفقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اس طرح سے سمجھنا کہ پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے مراد وہ معروف فقہ نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں مروج ہے کہ فقہی مسائل، نہیں، تفقہ کیا ہے؟ کہ فکر لگ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تھا کیا وہ میرے اندر آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا، سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تو لہٰذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کریں گے، ہم اس پورے اپنے سسٹم کی جو بیس ہے اس کو دیکھیں تو قرآن کی دعوت گھر گھر پہنچانا، اس لیے شاید یہ نور القرآن ہے، قرآن کا نور جب گھر گھر جائے گا اندھیرے چھٹیں گے۔ تو لہٰذا مختلف طرف سے لوگ آئیں، جس قیمت پہ آ سکے آئیں، دور والے ظاہر ہے دور کی قیمت پہ آئیں گے، قریب والے آئیں گے قریب کی قیمت پہ آئیں گے، اور ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دور سے آنا آسان ہو جاتا ہے جذبوں کی سچائی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ قریب سے آنا مشکل ہو جاتا ہے، ریلیکسیشن، چلو ابھی چلیں گے۔ قریب سے آنے والے بعض دفعہ دیر سے آتے ہیں، دور سے آنے والے جلدی آتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات سے کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ آسانیوں سے آ جائیں گے، کچھ کے گھر اس سے اس کے لیے موافق ہوں گے، کچھ کے نہیں ہوں گے، ماحول ہر طرح آنا پڑے گا۔ یہ آسانیوں کا سفر نہیں ہے، ہاں خوشیوں کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بڑے علاقے میں سے کچھ لوگ آئیں، پھر کچھ سال لگائیں، کچھ وقت لگائیں، کچھ مہینے لگائیں، جتنی جس کی توفیق ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ماسٹرز کیا 18 سال میں، میڈیکل کیا 25 سال میں، انجینئرنگ کی 22 سال میں، تو اللہ کی کتاب ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس کو کرنے کے لیے کیا 2 سال گھاٹے کا سودا؟ اور وہ 2 سال کے روز کے نہیں، ہر روز آئیں تو صرف 8 مہینے۔ آپ سے کوئی کہہ دے کہ زندگی کے 8 مہینے مجھے دے دو، اور سارا دن بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے؟ میکسیمم ہماری کلاسز جو فل ٹائم کورس جب چلتا ہے پورے سال کا ایک، تو اس میں 5 سے 6 گھنٹے پہ جاتی ہیں، لیکن عموماً خواتین کو اور جو میڈیم ہر چیز کو بیچ میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو ہم نے ایک ایوریج 4 گھنٹے کی رکھی بھی ہے، جس میں پھر 20 منٹ کی بریک ہے، جس میں پھر 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ 3 سے 4 گھنٹے روز اگر اللہ کے کلام کو سیکھنے، اور صرف کلام نہیں اس کی باقی چیزوں کو ساتھ زندگی میں لانے میں لگ جائے، اور اس سے بندہ ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسی قیمتی چیز بن جائے کہ پھر لوگ اس کی حفاظت کریں، کہ اب آپ ہمیں کچھ بتائیں، اب آپ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ بہت سستا سودا, یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی. کچھ دن اگر جلدی اٹھنا پڑے کچھ بھی نہیں بڑی بات, کچھ دن اگر ناشتہ اس طرح انجوائے نہ کر سکے جیسے آج تک کرتے تھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیکھنے کا مرحلہ ایسے پلک چھپکتے میں گزرتا ہے, یقین کریں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آئی, مجھے بھی نہیں نیند آئی. میں سوچتی رہی, یعنی یہ تو ایک محاورتن کہتے ہیں سوتے تو ہم سارے ہی ہیں, لیکن نیند نہ آنے سے بجائے کہ خوابوں میں بھی انسان وہی کچھ دیکھتا ہے. پہلا بیچ بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اس دن ہم کہیں اور تھے, ہمارے سامنے اور لوگ تھے, آج آپ لوگ ہیں, کل اگلے سالوں میں کوئی اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. مجھے تو یہ احساس ہی نہیں سونے دے رہا تھا کہ اللہ تو منہ کی کہی کیسے نبھا دیتا ہے. ہم جو ڈیٹ فلائر پر ڈالتے ہیں پھر وہ آ جاتی ہے, پھر جو پروگرام کی دعوت دیتے ہیں وہ وقت ہو جاتا ہے. تجھے اپنے اتنے کمزور انسانوں کی بات کا اتنا مان ہے؟ سورج بھی ہماری مدد کر رہا ہے, چاند بھی ہماری مدد کر رہا ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. کتنی چیزیں تو ہمارے تابع کر دیتا ہے, پھر ہم اپنے پلانز کو پورا کرتے ہیں. آپ سب یہاں آئے, آپ اپنے دل میں تشکر کے جذبات لا کے دیکھیے کتنی چیزوں نے آپ کی مدد کی تو آپ یہاں تک پہنچی. آپ کی گاڑیاں گاڑی میں نہیں آئے تو بس, وہ تو اس سے بھی بڑی ہے, ٹرین اس سے بھی بڑی ہے. پیدل چل کے آئے تو ان ٹانگوں کا حق دے سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے لیے اسباب جمع کیے, ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لیتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے, صرف آپ کو ایک ریکیپ کرانا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کیوں آئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کل پوچھے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ باتوں کا جواب تو ہونا چاہیے. اب ہوگا کیا, تفقہ فی الدین ہو گیا, اس کے مختلف اسٹیپس ہیں, آپ کو بیسک لیول پہ پہلے سکھائیں گے. ہمارے پاس ادارے میں اگر آپ تدریجن آنا چاہیں تو سب سے پہلی سیڑھی جو ہم کبھی بھی کسی جگہ کام کے لیے کرتے ہیں وہ لوکل درس ہوتے ہیں. کوئی ادھر کی دعوت, کوئی ادھر کی, آپ نے بلایا آپ کے گھر, انہوں نے بلایا آپ کے گھر, جہاں تک ہلکی پھلکی باتیں لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور اللہ جانتا ہے کہ ان درسوں میں میں نے تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے آخری دفعہ کب اس میں پردے کا درس دیا ہوگا یا میں نے کوئی کبھی فقہی بات کی ہوگی. سمپل دو تین باتیں ہیں, مرنا جینا, افحسب تو من نما خلقناکم ابسا, زندگی کا مقصد کیا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کی بڑائی کی باتیں, فاما من اوتی کتابہ بیمینہ اور بشمالہ, مرنے کے بعد حساب کتاب. یعنی صرف ریمائنڈر والے ہمارے وہ درس ہوتے ہیں. جہاں کوئی بلاتا ہے آج تک اپنی کوشش سے بشری حد تک انکار نہیں کیا, صرف اس سے پہلے اس وقت میں کوئی اور چیز نہ ہو جو پہلے کہتا ہے اس کو درس دیے جاتے ہیں. ان درسوں کے بعد کچھ سسٹرز کے دل میں جذبہ آتا ہے کہ ہم تو ایسا اور بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, پھر وہاں باقاعدہ اس کو چلیں ہفتے میں ایک دن, دو ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن. آتے آتے لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے, پھر ایک دعوت کی طرح بات پھیلتی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں ہم کچھ اور کریں. اچھا ترتیب سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پھر چند شارٹ کورسز پیش کیے جاتے ہیں. ایک بڑا بہت ہی سکسیزفل کورس ہمارے سلسلے میں رہتے ہیں, قرآن کی کرنیں, الحمدللہ بے شمار جگہوں پہ ہوا, اور اسی کے ذریعے بنیادی جو صورتیں عام لوگ پڑھتے ہیں, پانچ صورتوں میں بھی عموماً پڑھتے ہیں, ان کی تفسیر, کچھ گھر بچاؤ سیریز, گھر کی چیزیں, وہ کورس کروا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح چلتے چلتے مشلے راہ کورس میں کچھ اس سے تھوڑی مزید صورتیں, اسماء الحسنہ کا چھوٹے دو تین مہینوں کے کورسز ہوتے ہیں. اتنے میں اللہ کا کرنا ہوتا ہے رمضان آ جاتا ہے, اور دورے قرآن کے نام پہ پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے ایک دفعہ ایک سٹریچ میں ایک مہینے میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ نے آپ کو کیا دیا. بس وہ کہہ لیجئے کہ دورہ قرآن وہی کام کرتا ہے جو کہ ماچس کے تیلی پہ لگا ہوا مسالہ کام کرتا ہے. وہ ایک چنگاری چلتی ہے پھر پانی کی طرح اوپر سے ہم بیٹھتے ہیں, ڈھائی گھنٹے سے تین کے بیچ میں ایک پارا ہوتا ہے, اور اس ایک پارے کے اندر آپ کو تک سمندر ہے. ہر سال مختلف تھیم پہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے, اور دورہ قرآن کے بیچ میں یہ آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہے کہ اب ہمیں مزید تفصیل سے سننا ہے. تو اس کا اگلا پھر ہمارا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کا کورس. اس وقت آپ جس کے اندر موجود ہیں, ہمارا کس لیول کا کورس ہوتا ہے, یہ تفقہ کا بالکل ابتدائی درجہ ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کو جو بنیادی طور پہ چیزیں کرائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ الگ سے بھی ریوائز کریں گے, لیکن ہر وہ چیز آپ کو پہلے کرائی جائے گی جس کی آپ کو پہلے ضرورت ہے. نہ تو شروع میں رولز میں پھنستے ہیں, نہ بہت مشکل قواعد ہے, سمپل سی بات ہے قرآن ٹھیک پڑھنا آ جائے, کہیں قرآن پڑھا جائے سمجھ آنا شروع ہو جائے, ترجمہ اس طرح سے توڑ توڑ کے بچوں کی طرح لفظی ترجمے کو اور روٹ ورڈز کو کھول کھول کے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ جب اس کے مڈل میں پہنچتے ہیں نا تو آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں آلموسٹ کہ کہیں بھی تلاوت چل رہی ہو تو اس کا 80-90% آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے. تو بس اتنا کو ہونے لگتا ہے کہ انسان کو مرضی اللہ کی معلوم ہونے پڑتی ہے. پھر اس کے ساتھ کہیں بیچ میں جا کے 5-6 پاروں کے بعد ہلکی پھلکی گرامر بتائی جاتی ہے, اس لیے کہ گرامر مقصد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم اس طرح گرامر کی باتیں کر دیں تو لوگ اتنا الجھنے لگیں گے. الحمدللہ علماء سے پڑھا ہے, دینداروں کے ساتھ تعلق ہے, پڑھانے کے اندر ہر چیز وہی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے کے بعد ہی کو پڑھاتا ہے, لیکن اس کو اس درجے سے آسان کر کے بتایا جاتا ہے کہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے اور وہ کہے پانی, پہلے شروع میں بچہ کیا کہتا ہے, پانی پانی, پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کچھ مہینے کا, پھر کہتا ہے پانی لاؤ, میں پانی لاتا ہوں. اب آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو پانی لاتا دیکھ کر کے ٹھہرو بیٹا, پانی اسم ہوتا ہے, لانا فعل ہوتا ہے, اور اسم سے پہلے فعل آ گیا, یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, بیٹا ایسے نہیں ایسے بولو, گھبرا جائے گا کہ سن لے گا, نہیں مانے گا نا. تو اس طرح اگر ہم بھی آپ کو پڑھانے لگے, مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے یومنون, شروع میں آ جائے گا, سورت بقرہ ہی کے شروع میں آئے گا. اب یومنون کا آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیں گے, اس کے اندر سے روٹ بتا دیں گے, الف میم نون, حمزہ میم نون, امن, امن سے ایمان لانا, یومنون, وہ سب ایمان لاتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے, ہمیں تو کوئی مشکل چیز ہے یہ, تو کوئی بات نہیں, میں آپ کے سامنے یومنون کی ترکیب رکھ دیتی ہوں گرامر کی روشنی میں. اگر صرف کے ناطے سے کہیں گے تو میں کہوں گی ہاں یہ غائب ہے, جمع ہے, مذکر ہے, محموز ہے, باب افعال ہے. اور میں کہوں چلے آئے اس کی ذرا نحوی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, تو یہ فعل مضارع مرفوع اور بھی ثبوت نون اور اس کے اندر افعال خمسہ میں سے اور واو اس کے اندر ضمیر کی ہے, آپ ابھی پریشان ہو گئے, کتنوں کو سمجھ آئے گی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بعض دفعہ 8-10 سال لگوائے, لیکن اس میں ہم یہ ساری چیزیں تو سمجھ پا جاتے ہیں, لیکن ہم عملی رہنمائی اس سے کم پا پاتے ہیں. بالکل سمپل طریقے سے آپ کو یہاں قرآن اس طرح سکھایا جائے گا کہ وہ آپ کی زبان بن جائے گا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی, الحمد للہ, بیوٹیفل گائڈ لائن, الحمد للہ. سسٹرز کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ الحمد للہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کیا کیوں ہم قرآن سیکھنا ہے. ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کو؟ الحمد للہ کہ آپ اس طرح سے قرآن سیکھیں گے کہ سبحان اللہ بہت ہی آسان طریقے سے نا, آپ کو ڈائریکٹلی پھر آپ اس کو عربک میں سمجھ سکیں. الحمد للہ جب تراویوں میں پڑھیں اگلے سال رمضان میں تو ان شاء اللہ آپ کو قرآن اپنی زبان میں سمجھ آ رہا ہو خود سے, آپ کو کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ ہو نا, بہت ہی آسان طریقے سے. تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے, کیونکہ آپ لوگوں نے جو کام کرنا تھا نا آپ نے ماشاء اللہ سے انرول کر دیا. اب آگے آپ کو اس طرح سے لے کے جائیں گے, بالکل ساتھ لے کے, ہر قسم کی بہت سب آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہے, آپ کے ایڈمن سب آپ کی ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں کہ آپ نے دیکھ لیے گولز کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے سیکھنا ہے ان شاء اللہ کہ ڈائریکٹ اس کو سمجھیں گے, پھر آپ تاکہ اپریشیٹ کر سکیں قرآن کی بیوٹی, قرآن کے ورڈز کو ہم اپریشیٹ کر سکیں. سبحان اللہ, آپ نے دیکھا ہوگا جب قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے رو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں کیوں نہیں قرآن اس طرح سے ہٹ کرتا. اسی لیے نا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے نا. آواز میری بتائیں سب کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سسٹر آپ پری لاگ کریں, باقیوں کے لیے ٹھیک ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. تو اپنے قرآن کی اپنی تلاوت امپروو کریں, تجوید انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے, ہم جیسے اردو میں پڑھتے ہیں اس کو, تو انشاءاللہ اس میں آپ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور ایفرٹ کرنی ہے اپنی پوری, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے, جب کیونکہ جب تک ہمیں سیرت کا پتہ نہ ہو اس کے بعد اس کے بغیر اس طرح قرآن سمجھ نہیں آتا. تو انشاءاللہ استاذہ جی ساتھ ساتھ آپ کو آیتوں کی تفسیر میں اس میں آپ کو بتائیں گے ریلیٹ کر کے, شان نزول کیوں نازل ہوا, کب ہوا, ہے نا. تو اس کے بعد ریپ انڈرسٹینڈنگ آف 5 پلرز انشاءاللہ, ایمان کے جو 5 پلرز ہیں اس کی ہوگی انشاءاللہ, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیسے آپ نے تفکر کرنا ہے قرآن میں, ہے نا. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ بہت ساری سبحان اللہ اینگر مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, سبحان اللہ آج سے ہی آپ اپنی زندگی میں چینج فیل کرنا شروع کر دیں گی. خوشی جو اندر سے آپ کے ہوگی وہ آپ کے فیس پہ ریفلیکٹ ہوگی اور آپ کے گھر والوں کو آج سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اب آپ ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈینٹ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلے اب آپ کو تھوڑا سا اور یہ کہ ہمیں دیکھ لیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں قرآن, اور پھر ہم نے اپنی اپنی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے دیے بننے, اس قرآن کو خود سیکھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے پھر ہم نے آگے پہنچانا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سفر میں ہم نے نہیں بھولنا, اپنے بچوں کو. بینگ مدر, سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاس اگر دین آ جاتا ہے تو سارے گھر میں دین آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کرنی. ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں گائیڈ لائن زوم کی نا, اگر کسی کو پرابلم ہے کہ زوم میں کیسے آپ نے لاگ ان ہونا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ سلائیڈ نیکسٹ موو کر دیں پلیز. یہ دیکھیں آپ جب اس میں کنیکٹ کرتی ہیں نا, آپ لاگ ان ہوتی ہیں, آپ کو جو دی جاتی ہے آپ اپنی آئی ڈی اس میں وہ ڈال کے آئی ڈی, تو آپ لاگ ان ہو جاتے ہیں نا. تو اس میں پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر آڈیو یوز کرنی ہے یا جو بھی دوسری, اور آڈیو ٹو ایکسیس جو فون سے یا آئی پیڈ سے کریں. آپ کو بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو نا لیپ ٹاپ سے یا ڈیسک ٹاپ سے کلاس لیں. ٹھیک ہے نا, اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کے سب کوشچنز آنسر کیے جائیں گے. اینڈ پلیز ابھی آپ فوکس کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جس کو آواز کی پرابلم ہے آپ پلیز ری لاک کریں, یا آپ کی طرف سے دیکھیں انٹرنیٹ کنیکشن کی کوئی پرابلم ہوگی. باقی مجھے لکھیں کہ آواز میری ٹھیک ہے, پلیز کنفرم کر دیں. الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس میں جب ہوتے ہیں نا, لاگ ان ہوتے ہیں آپ, تو یہ آپ کو دیکھیں اس طرح مائک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ونس آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں نا تو آپ کو یہ ریڈ مائک نظر آتا ہے, اس کے اوپر ایسے لائن ہے, اس کو آپ نے اسی طرح رہنے دینا. ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ نے اس میں جو پارٹیسپینٹس پہ جا کے نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پارٹیسپینٹس پہ گئے, وہ میں آپ کو نیکسٹ میں بتاتی ہوں. پہلے یہاں دیکھ لیں کہ وایا چیٹ میں آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ نیچے لکھا ہوتا ہے, دیکھیں آ رہا ہوتا ہے پارٹیسپینٹس چیٹ, یا مور کو کلک کریں گے نا تو اس میں ایک آپشن آ جائے گی چیٹ, تو یہ آپ کا اس طرح چیٹ, اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ چیٹ باکس کھل گیا. اس میں آپ اپنے کوشچنز لکھ سکتے ہیں یا جو بھی. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی آپ کو آئی ڈی ملے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, جن کو جنہوں نے فیس کروا دی ہوئی ہے نا, وہ لوگ ان کو 48 آورس کے اندر آئی ڈی مل جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ نے جب آپ اپنے آئی ڈی پہ آپ کے اس طرح پارٹیسپینٹس پہ کلک کرتے ہیں نا, تو آپ کو اپنا نام نظر آتا ہے یہاں پہ. تو اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز آتی ہیں میوٹ اور مور. جب آپ مور پہ کرتی ہیں تو اس میں آپشن ہوتی ہے ری نیم. ٹھیک ہے, آپ ری نیم پہ کلک کریں تو وہاں پہ آپ اپنی اس طرح سے آئی ڈی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو ایک دفعہ آئی ڈیز مل جائیں تو بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ کلاس میں لاگ ان ہو, یونیفارم میں ہو تو بہت اچھا لگتا ہے نا. جیسے ہم اسکول میں جاتے تھے, کالج میں, تو ایک یونیفارم ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے نا. تو ٹھیک ہے, تو ابھی کلیئر ہے سب کے لیے؟ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ ابھی لکھ سکتے ہیں. اگر باقی آپ کے کوئی باقی کوشچن ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. اگر زوم سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے فی الحال تو آپ کر سکتے ہیں. اگر کلیئر ہے سب کے لیے تو الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا کلیئر ہے الحمدللہ. چلے تو ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگ اپنے. نیکسٹ سیشن ہم کریں گے, ہم اس میں دیکھیں گے کیا سبیل الجنہ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ہلکے پھلکے سے اپنے نوٹس لینے ہیں, کاپی اور پین کے ساتھ ریڈی رہیں آپ انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے کیا ہے. ٹھیک ہے, لکھنا کہاں, یہ چیٹ باکس میں لکھتے ہیں نا نیچے سسٹر, یہاں پہ اس کے نیچے آپ کو چیٹ باکس میں نظر آ رہا ہوگا, تو وہاں پہ آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنی اگلی فائل, بعد میں پھر میں آپ کو کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آیت کے اس حصے کا ترجمہ ہے کہ اللہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرتا ہے. کس چیز کی راہ دکھاتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی. اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، لے آتا ہے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک قرآن پاک کے سفر کو شروع کرنے والے ہیں. کورس کا نام ہے سبیل الجنہ، اور سبیل لفظ سبل سے ہے. قرآن پاک میں اس روٹ سے 167 حروف آئے ہیں. اسی کو سبل کہیں گے، اسی کو سبیل کہیں گے، اور اسی طرح اس کے مختلف اظہار ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ راستوں کے لیے آتا ہے. ہم سب اگر اپنے کورس کو دیکھیں کہ یہ سبیل الجنہ کیوں ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا سفر ہے. ہم اس قرآن پاک کے سفر میں جنت کی طرف لے جانے والے بہت سارے کاموں کو سیکھیں گے، اور جنت سے دور کرنے والی بہت ساری چیزوں کو اپنے سے دور کریں گے. اس پورے قرآن پاک سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں نا؟ مبارک بات ہے. کس بات کی؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ ہماری زندگی میں کھل گئی ہے یہ کتاب. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کتنی قریب ہے. لیکن ہمارے معاشروں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کتاب مرنے پہ کھلتی ہے. وہ کتاب جس کی زندوں کو ضرورت تھی وہ مرنے کے بعد کھلتی ہے. اور لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں تو بیٹھ کے پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے خیال میں بخشتے ہیں مردے کو، اور اس کے بعد پھر وہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت دن اب نہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ سورت فاتحہ کی ضرورت مرنے والوں کو زیادہ ہے یا زندہوں کو زیادہ ہے. ہدایت کی دعا تو اس میں مانگتے رہے، دین الصراط المستقیم کہہ کے، لیکن کھلتی مرنے کے بعد ہے. تو بہرحال الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ صرف اور صرف اس مالک ہی کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. ہر دن آنے سے پہلے دو نفل پڑھیں. کس بات کے؟ شکرانے کے. کس احساس کے ساتھ؟ کہ اللہ یہ نعمت چھینے نہ. کسی انسان کی بھی زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اس رنگ میں اہم نہیں ہے جس میں عموماً لوگ مناتے ہیں، کبھی سالوں کو گرہیں لگا کر، کبھی مہینوں کو، اور کبھی اینیورسریز کے نام پر. لیکن کہیں بھی دیکھیے تو ڈاکیومنٹیشن میں انسان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بہت معروف ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کی زندگی کا وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہ دن بھی بہت اہم ہو جاتا ہے جس دن یہ پتا چلتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو یہ کورس ہم سب کو یہ بتائے گا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. مقصد حیات اس کتاب سے پتا چلتا ہے. اللہ کی کتاب جہاں بہت کچھ ہماری زندگی میں لاتی ہے نا، وہاں اللہ سے باتیں کرنا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے، اور دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام سے مراد کیا کہ یہ ریٹن بک نہیں ہے، یہ ایک بک فارم میں نہیں آیا ہمارے پاس بول کے کہا اللہ تعالیٰ نے، بل ہوا کلام اللہ فی لوح محفوظ کا لفظ آتا ہے تیسرے بارے میں ایک جگہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کیا؟ جیسے میں بول رہی ہوں، اب میں اس وقت بول رہی ہوں نا، اگر یہی سارے میرے لفظ بولے ہوئے لکھے ہوئے کہیں آپ کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں، فرق ہوتا ہے دونوں باتوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ لیکچرز کو سن کے اس کو لکھ کے پھر دیتے ہیں، اور اس کو بک فارم میں بھی کر دیا جاتا ہے اویلیبل تاکہ وہ پوائنٹ سارے لکھے جائیں. آپ پڑھ کے دیکھیں اور اس لیکچر کو سن کے دیکھیں، آپ کو بہت فرق لگتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور باتیں کرتے ہوئے اب میں بول رہی ہوں، بیچ میں آپ بھی بول رہے ہوں، بیچ میں کوئی سیل فون پہ بات کرے تو میری بات نہیں سنے گا نا، ہمارا کان، ہمارے کان بس ایک وقت میں ایک ہی آواز کو سن لیتے ہیں آرام سے. تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد کی جو آوازیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں وہ ہمارے سننے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اس لیے اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی سوچوں کو ہر چیز سے آزاد کریں، جیسے بالکل اس وقت کرتے ہیں جب اپنی دوستوں کے پاس ہوتے ہیں، فرینڈس کے پاس ہوتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی پاس نہ ہو، چھوٹے بہن بھائی تو بالکل ہی نہ ہو، بعد میں شکایتیں لگاتے ہیں، ہاں؟ پھر کہتے ہیں کمرہ بند ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کرے، ٹائم کی کوئی کمپلشن نہ ہو، ہاں؟ دل چاہتا ہے نا. بس انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے یہی کیفیت رکھنی ہے، اللہ سے مدد مانگے، اپنے اوپر رش کریں. بڑی پیاری روایت آتی ہے جس نے مجھے تو بہت ہی زیادہ اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا تھا کہ میں بھی اپنا تعلق علم سے جوڑوں. اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب ایک بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندروں کی مچھلیاں، پرندے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس وقت کتنی مخلوقات ہیں جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں اس وقت. اگر ہم یہاں نہ آتے تو کہاں ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے 80% کا ایک ہی جواب ہوگا، ابھی تو گہری نیند ہونے کا وقت شروع ہوا تھا کہ اٹھا لیا گیا. بس یہ بھی ایک اصل میں غفلت کی نیند سے اٹھائے جانے کی پکار ہے اس وقت، اس سے پہلے کہ امت گہری نیند میں سو جائے، ایسا بے ہوشی کا عالم تاری ہو جائے کہ پھر اس کے بعد اٹھنا ہی ممکن نہ ہو، جس کو ٹراما کی کیفیت کہہ لیں، انکانشس ہونا کہہ دیں، سٹروک کہہ لیں. ہم سب اپنے آپ کو اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ جاگ کے ہم نے نہ صرف جاگنا ہے بلکہ جگانا بھی ہے. دل میں سوال آتا ہے کیوں پڑھیں، کیوں پڑھوں یہ کتاب، کیا ملے گا؟ کیونکہ ہمارا آج مزاج کیا بن چکا کہ جو بھی کرتے ہیں اس کے بعد فوراً ریزلٹس پہ نظر ہوتی ہے، اس ڈگری کے بعد میری پے بڑھ جائے گی، یہ ڈپلوما کر لوں تو میرا رینک بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد اچھی جاب ملے گی، اور کچھ نہیں تو اچھا رشتہ مل جائے گا، یہ سوچ کے کہ لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے. ہمیشہ دنیا میں ہر ایجوکیشن کے پیچھے یہی بات ہے نا، اور افسوس کی بات ہے ویسے یہ کہ آج وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک شاید 8-9 گھنٹے تک باہر رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ بھی نالج کی محبت میں نہیں پڑھتے. اگر اب میں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں تو کئی لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ صبح 7 سے 6 بجے یا 7-8-9 بجے اٹھ کے آپ جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کیا واقعی علم کی محبت میں جاتے ہیں؟ کتنوں کو میتھمیٹکس کی محبت لے کے جاتی ہے صبح 6 بجے بس اسٹینڈ پہ، کتنوں کو کیمسٹری کے انالیسز اچھے لگتے ہیں؟ بہت تھوڑے ہوں گے، الا ماشاءاللہ. ہم جو اسکول کا بھی پڑھتے ہیں نا وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے، سچ ہے، کیریئر بلڈنگ کے لیے پڑھتے ہیں نا، پروفیشن کے لیے، جاب کے لیے. تو بس یہ کتاب جو ہے نا یہ بھی اصل میں ہمارا کیریئر بنائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے ساتھ ایک اگلا جہان بھی ہے. ہم دنیا کی جتنی بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے اس دنیا کے کیریئر کی ضمانت پھر بھی نہیں بنتی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ایک بندہ 12 سال 14 سال پڑھتا رہے، آپ کہہ سکتے یقین سے کہ جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی ختم ہوتی ہے اگلے دن جاب مل جائے گی، جو جاب ملی تو کامیاب ہوگا؟ نہیں. دنیا کی تعلیم کیریئر تک پہنچنے کا مین ہے، راستہ ہے، ذریعہ ہے. اس کے باوجود بھی شور ہے کہ نہیں ملے نہ ملے، ایسے کئی بچوں کو، لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ تعلیم پوری کی اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں سے چلے گئے. ایسے لوگوں میں سے میں جانتی ہوں، ایک کے بارے میں سنا کہ جب پوری تعلیم پوری ہوئی، بچے کی تعلیم پوری ہوئی تو پتا چلا کہ کینسر ہے، اور چند مہینے ہاسپٹل میں سٹرگل کر کے دنیا سے چلا گیا. کہاں گئی 15 سال کی تعلیم؟ کہاں گیا پیسے؟ کہاں گئی وہ سب؟ دنیا کی تعلیم تو ہمیں شور بھی نہیں کرتی کہ تمہارا مستقبل سیکیور ہے. لیکن یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ اس دنیا کی کامیابی کی بھی دلیل بنے. یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی جینا سکھاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. میں آپ سب کو وہ بات کہوں گی جو ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے نہ کہی ہو، یا آپ کے شوہروں نے، آپ کے باپوں نے، بھائیوں نے نہ کہی ہو. لوگ تو عموماً قرآن اس لیے پڑھنے آتے ہیں نا کہ آخرت بن جائے گی، یا چلو دنیا میں اچھے مسلمان بنیں گے تاکہ نیکی. ہر چیز میں ہمارا کانسیپٹ آخرت اور اجر کا ہی ہے نا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب کا سب سے روشن پہلو آج لوگوں کی نظروں سے محو ہے، اور وہ کیا کہ یہ کتاب آخرت کی کامیابی سے پہلے اس دنیا کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی، دیکھیے کہ ماسٹرز کرنے والا کم سے کم 18 سال پڑھتا ہے تو پھر ماسٹرز کرتا ہے، اور جس دن اس نے 17 سال 6 مہینے بھی پڑھ لیا، آخری 6 ماہ نہیں پڑھے اس نے، مثال سمجھنے کے لیے صرف، کیا اس کو کوئی شخص کامیاب شخص کہہ سکتا ہے؟ وہ کہیں اپنی اس ماسٹر کی ڈگری کی بیس پہ جاب لے سکتا ہے جو 6 ماہ بعد ملے گی؟ کامیابی ختم، کوئی اس کی پورے سٹیپس کو نہیں لے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا سارا کیریئر فلاپ ہو جائے جو اس نے آج تک کیا ہوا تھا۔ آپ کھانا پکاتی ہیں، آپ کی ہنڈیا جب تک آخری مرحلے تک نہیں پہنچ جاتی، گوشت پورا گل چکا، شوربہ گاڑھا ہو چکا، نمک مرچ سیٹ ہو چکی، تب تک وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں۔ دنیا کا ہر کام جم کرتے ہیں نا، ان بٹوین پروسیس میں اگر وہ رک جائے اس کا فائدہ نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو سفر آپ ہم شروع کرنے والے ہیں نا، اس کی خوبی کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پہلی سیڑھی ہے، 114 سیڑھیاں انشاءاللہ ہم نے طے کرنی ہے اس سفر میں، تو پھر ہے اوپر منزل۔ لیکن اتنی کامیابی کی دلیل ہے یہ کتاب کہ ابھی ایون آپ نے نیت ہی کی ہے، آج تو ہم صرف اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں نا سیکھنے کا، ادب سیکھیں گے، مینر سیکھیں گے، تاکہ جس کتاب کھولے تو پھر ہم اس کو پانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کل سے پہلے میرے اور آپ میں سے کسی کی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، واپسی کا وقت شروع ہو جائے، آپ کو کیا اجر ملا؟ کیا صرف فاتحہ کے پڑھنے کا یا اس کا؟ اللہ تعالی کی نظر میں آپ ایک مکمل کامیاب عورت ہو کے جائیں گی، ایک مکمل کامیاب لڑکی بن کے جائیں گی، آپ کے وہاں پورے نمبر لکھے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے گریجویٹ کیا جا رہا ہوگا، یا آپ کے وہ ساتھی جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہت سارے جو انشاءاللہ اور آئیں گے، یہ سب جس دن گریجویشن کے نمبرز میدان محشر میں لے رہے ہوں گے نا، تو وہاں آپ بھی کھڑی کی گئیں گی۔ آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، مجھے تو موقع نہیں ملا۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے جھڑ جائے، کوئی کسی جگہ چل پڑا، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے رک گیا، کوئی سورہ بقرہ کے بعد چلا گیا، کوئی زندگی، موت، بیماری، خوشی، غم، اگر آپ کا عذر شرعی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ جیتی رہتی تو آپ نے یہ اینڈ تک پورا کرنا تھا۔ اتنی ایشورنس دیتی ہے یہ کتاب۔ ہم اپنے آج کے اس سیشن کا آغاز دعاؤں کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعائیں مانگے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک رسم ہے، جب کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ لوگ دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہمارا ایک انڈین کلچر ہے، پاکستانی کلچر کے، چلیں جی دعا کرا دیں، اور بعض لوگ تو پروگرام سے زیادہ دعا کی خوشی رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ کیوں، آخر پہ کیوں، ہم سب تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت پیاری، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں مانگیں گے ہم سب، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اس سفر میں سے وہ موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی قیمت کل ہماری آخرت میں لگے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پانے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر لوگوں کو اس قرآن پاک کی ساری خوبیاں شروع میں پتہ چل جائے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سفر کے پورا ہونے کا انتظار ہی نہ کر سکیں۔ اس کے اندر کیا خزانے ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، اور وہ عمل کروائے، ویسے عمل کروائے جو اس کی نظروں میں قابل قبول ہوں، جو اس کو پیارے ہوں، اور کوئی کام کر کے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھیں،
میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. سچ ہے نا, ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی تھی کہ ہم انسان بنتے؟ سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ انسان بننے کی ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, ہم میں سے کسی نے اپنی ماں کو چوز نہیں کیا, ہم میں سے کسی کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے کس حصے میں رکھے. لیکن اس کتاب کا جو سفر ہے اس کو ہم نے اپنے اختیار سے چننا ہے. کبھی آپ نے ایک بات سوچی, جس طرح بچہ دنیا میں آتے ہی سن رہا ہوتا ہے, بول نہیں سکتا, رو سکتا ہے لیکن اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر باقی اعضاء کو, دل کو دھڑکنا, کانوں کو سننا, سٹمک کے اندر کھانے کا پروسیس کرنا, دودھ کی طلب کا پیدا کرنا پیدا کیا, اسی طرح ہم میں سے ہر ایک پیدائشی طور پہ قرآن پاک کو سمجھتا ہوتا. سورت بقرہ اس کو یاد ہوتی, سورت فاتحہ اس کو یاد ہوتی, وہ پورے قرآن کے معنی سمجھتا, اس کی تفسیر سمجھتا. پہلے بتائیے کہ کیا یہ ناممکن ہے؟ بالکل ناممکن نہیں. جس رب نے اتنا کچھ دیا اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بچے کو یہ سکھا سکتا ہے کہ تمہیں بھوک لگے تو تم نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پینے کا طریقہ نہیں سکھاتی. پیدا ہوتے ہی بچہ فطری طور پہ دودھ ڈھونڈنے لگتا ہے اور اس کے منہ کو لگانے کی دیر ہے کہ اس کو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ پینے لگتا ہے. اسی طرح وہ مالک کائنات ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھا سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں کس کس چیز کی طلب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اختیار پہ چھوڑ دی. اگر ہم سب پیدائشی طور پہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوتے اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہی چیز ہمارے سامنے ہوتی, تو یاد رکھیے کہ ہم بہت بڑے اجر سے محروم رہ جاتے, اور وہ اجر پانے کے لیے آج آپ سب اور میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس سفر کو شعور کے ساتھ اختیار کیا ہے تو اس کو قبول کرنا. اور یہ نعمت بھی اللہ کی ہے, واللہ ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے. انسان کی زندگی کے دو دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو تو لوگ بڑے تپاک سے مناتے ہیں, سالگرہ کے نام پہ, برتھ ڈیز کے نام پہ. لیکن اہم بہرحال ہے, اب وہ منانا کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے نا. لیکن ایک دوسرا اہم دن بہت اہم کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ پتا چلے کہ میں پیدا کیوں ہوا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. یہ دو سوال ہیں جو انسان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بے مقصد نہیں آئے. اس مقصد کو سمجھنے کے لیے صرف اپنا آج گھر سے نکلنا ہی سامنے رکھ لیں. ہم تو دن میں ایک بار فریج کا دروازہ بھی بے مقصد نہیں کھولتے. بعض لوگ کہتے ہیں دروازہ کھول کے بھول جاتے ہیں کرنا کیا تھا, کمرے میں جاتی ہوں بھول جاتی ہوں کرنے کیا گئی تھی. ایسے ہی ہے نا, ہم تو ریسٹ روم میں بھی بے مقصد نہیں جاتے. تو کبھی سوچئے, ہم اس دنیا میں بے مقصد آئے؟ کیا ہم بیکار آئے؟ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا نا, بس اس کے لیے ساری گرہیں کھل جائیں گی. اور مقصد کیا تھا؟ اس کھوئی ہوئی جنت کو پانا جس سے ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نکالے گئے تھے. معروف واقعہ, ان شاء اللہ تعالی آپ آتے رہیں گے تو تیسرے چوتھے رکوع میں ہی آدم اور ابلیس کا قصہ آئے گا, تو آپ اس میں تفصیل سے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالی. آدم ابلیس کی دشمنی کا شکار ہوئے تھے, اس کو اس چیز پہ حسد پیدا ہوا کہ مجھے جنت سے نکال کے ان کو جنت میں کیوں بھیج دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا. قسمیں کھائیں, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا,
پیچھے سے آؤں گا. سورت آراف میں اس کا ذکر ہے, سورت طہٰ میں اس کا ذکر ہے, سورت مریم میں ذکر ہے. پورے قرآن پاک میں بہت چند صورتیں جس میں اس کا تذکرہ نہیں, تقریباً 8-9 بار تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن کی پہچان کرواتے ہیں کہ ذرا سوچ کے زندگی گزارنا, دشمن تمہاری تاک میں ہے. ہم میں سے کسی کو ایک فون کال آ جائے کہ گھر سے نکل کے تو دیکھو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. صرف ایک دھمکی, صرف ایک افواہ, ایک رونگ کال آ جائے آپ کے نمبر پہ کہ آپ کے گھر کا گھراؤ کیا گیا, تو آپ سے میری دشمنی ہے, آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ایسے پھر گھر سے نکل آئے. میرا خیال ہے کہ وہ پولیس کو کال کر سکیں, کریں, سیکیورٹی گارڈز کو بلا سکے بلائیں, اور پھر بھی گھر سے نکلتے ہوئے خوف محسوس ہو, بعد میں پتہ چل سکتا کہ جھوٹ تھا, افواہ تھی, ایسی تھی بات. لیکن ذرا سوچئے, وہ دشمن جس نے خود کہا کہ میں ضرور بہکاؤں گا, میں ان کو بھٹکاؤں گا, میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا کہ ان کو جنت سے دور کروں گا, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ میری باتوں میں آ کے اس سبیل الجنہ کو چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آج تھوڑی تھوڑی باتیں وہ ساری کریں گے کہ جس کی آج ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ قرآن پاک ہماری کھوئی ہوئی جنت کو پانے کا راستہ ہے. ہم سب نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہی صراط مستقیم ہے, کہیں اس کو سبیل کا نام دیا گیا, کہیں صراط کا نام دیا گیا, لیکن اصل یہ مقصد سمجھ آ جائے نا کہ ہم اس زمین کے کرے پہ کیوں آئے, تاکہ وہ جنت جس سے آدم اور حوا نکالے گئے اس کو پا سکے. اب اگر ہم اس دنیا میں آ کے کرنے کچھ اور لگ جائیں, ذرا سوچئے, ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں, کیونکہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے نا, کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہم سب نے اکیلے اکیلے اپنے رب کے پاس جانا ہے, نہ ماں, نہ باپ, نہ شوہر, نہ بیوی, نہ بھائی بہن. یہی جھوٹے سہارے ہیں نا دنیا میں, اسی لیے جب ان میں سے کوئی سہارا ہم سے چھٹتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں, اب کیا ہوگا, اب کس کے سہارے جیئیں گے. لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے کام نہیں آئے گا, اور ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. پھر وہ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں اس حقیقت کا یقین آ گیا. جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی, کیونکہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام وہ کلمات سمجھ کے پکارنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, فتاب اللہ علیہ, اللہ نے معاف کر دیا, کیونکہ انہ ہو التواب الرحیم, وہ ہے ہی بخشنے والا, وہ ہے ہی معاف کرنے والا. جب معافی کا سرٹیفکیٹ ملا تو پھر کہا اللہ تعالیٰ وہ جنت. اب اگر آپ راضی ہیں تو پھر آپ جنت واپس دے دیں, ایسی ہوتا ہے. آپ کا بچہ جب بہت تنگ کرتا ہے, کسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہا اور آپ کی بات ہی نہیں سن کے دے رہا, تو آپ آتے ہیں اور جھٹ سے اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا لے کے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, اب مجھے میرے سے بات نہیں کرنا, میں تم سے ناراض ہوں, اور کھلونا لے کے آپ الماری میں بند کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ماں روٹ گئی ہے, اور جس کی ماں روٹ جائے وہ بچہ روئے, تو جس کا رب اس سے روٹ جائے وہ انسان نہ روئے. ایک ماں کیا دیتی ہے, چند سال ہماری خدمت کرتی ہے اور پھر ساری زندگی اس کا ہم احسان محسوس کرتے ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات بندے کو بتاتی ہے کہ تمہیں میری کتنی ضرورت ہے. ماں بھی کھلونا لے لیتی ہے نا تو بچہ مچلتا ہے کہ امی پلیز معاف کر دو, اب نہیں ایسا کروں گا. پھر جب ماں کا دل پسیجتا ہے تو وہ کہتی ہے اچھا جاؤ, میں نے تمہیں معاف کیا, اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں. تو پھر بچہ کیا کہتا ہے, اچھا امی اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر وہ کھلونا تو واپس کر دیں.
اسی طرح کیسے لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا ہوگا کہ اللہ وہ جنت جس کو دکھا دیا واپس دے دے، تو کہا اب نہیں. فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ہم نے جنت کا راستہ بدل دیا. پہلے تو صرف چند سوالوں کے جواب میں مل گئی تھی نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا. پہلے تو چھوٹی سی بات پہ جنت ملی تھی، اب راستہ بدل گیا. اب جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. اب ہدایت کی کتابیں آئیں گی، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے نسخے آئیں گے. اپنے دور میں وہ تورات کی صورت میں آئے گا، پھر اس کو جب تبدیلیاں کر دی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوگی، کچھ تبدیلیوں کے بعد انجیل کی صورت میں آئے گا، زبور کے ذریعے سے کچھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفی اپنے تعریفی کلمات سکھائے گا. لیکن جب ہدایت کا آخری سرچشمہ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین، جب یہ کتاب آئے گی، اس کے بعد پھر جو لوگ اس پہ چلیں گے، فمن تبیا، بڑے غور کی بات ہے، یہ نہیں کہا جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو چومے گا، جو اس کے نام کی قسمیں کھائے گا، جو اس کو بیٹیوں کے سر پہ سے گزار کے ان کی رخصتی کرے گا. عموماً قرآن کے ساتھ یہی کھیل ہوتا ہے نا، ہم نے قرآن کا کیا حصہ لیا، صبح اٹھ کے اس کا ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی جس کو اللہ نے توفیق دی. پہلے نانیاں دادیاں تھیں، صبح اٹھ کے گھروں میں سے ان کی قرآن کی آوازیں آتی تھیں، پھر وہ نانیاں بھی گئیں اور دادیاں بھی گئیں، اور ہمارے گھروں سے صبح صبح قرآن کی بجائے کچھ اور آوازیں آنے لگیں. وہ کسی بھی نام پہ آئیں، خبریں سننے کے نام پہ آئیں یا بچوں کو بہلانے کے نام پہ آئیں، لیکن وہ بہرحال آواز اب نہیں سنائی دیتی، اور اگر سنائی بھی دیتی ہے تو سمجھ کتنی آتی ہے. نہیں، فمن تبیع ہدایا، اتباع کرنی ہے، تبیع قدم بہ قدم چلنا ہے، اور کسی چیز کو اس کو فالو کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. آپ لوگ جب سفر کرتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، روڈ سائنس جو ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں نا، صرف یاد تو نہیں کر لیتے، جو آپ کو بک ملتی ہے اس کے اوپر صرف آپ چل کے تو ٹیسٹ تو نہیں دیتے، پریکٹیکلی آپ کو جا کے روڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے نا، پھر ہی لائسنس ملتا ہے. تو لہذا پتا کیا چلا کہ ہم سب اس کتاب کے ذریعے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے. بہت چھوٹا سا، سمپل سا ایک یہ کورس ہے، کیونکہ آج جو ساتھی آئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ساتھی ہوں اور ان کے دل میں یہ ہو کہ آخر ہم کیا کریں گے اور کس طرح سے ہوگا، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے موٹیوز بتاؤں. سننا چاہتے ہیں نا کچھ باتیں کہ آخر ہم سب یہاں کریں گے کیا اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی کچھ سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو میں اس میں بھی آپ کی مدد کروں گی. تو کورس کا نام تو آپ نے سمجھ لیا، سبیل الجنہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ. انشاءاللہ تعالی جب ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس مرضی کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. اس سے بھی اہم سوال، کورس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ سائن اپ کر چکے ہیں وہ، اور جو سوچ رہے ہیں، سب کے اوپر اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ جب مقصد واضح نہیں ہوتا نا تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے، ترجمہ یاد کروایا جائے، ہیں یہی سوچتے ہیں نا لوگ. تو یاد رکھیے کہ نہ تو ٹیسٹ لینا اس کورس کا مقصد ہے، نہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد کروانا اس کا مقصد ہے، نہ گرامر اٹھوانا، نہ ترجمہ یاد کروانا، اور نہ آپ کو کوئی سکالر بنوانا ہے، نہ عالم اور نہ مفتی، کچھ نہیں بننا آپ نے. ہاں بس کرنا کیا ہے کہ میں نے ایسا بننا ہے کہ خود کو بھی اور انسانیت کو بھی اللہ کی طرف بلا سکوں. دیکھیے مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو نصب العین ہوتا ہے، جس پہ آپ کی نظر گھڑی ہوتی ہے. جب مقصد بڑا ہوگا نا تو اس کے لیے راستے میں آنے والی مشکلات برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ کو ربانی بنایا جائے، رب کی مرضی کو معلوم کر کے اپنی توفیق کے مطابق اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جب کچھ اس میں مہارت پیدا کر لیں تو اس کے ذریعے دوسروں کو بھی سکھانا.
کم از کم علم جو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے مطلوب ہے اگر وہ بھی نہ ہم نے لیا تو آپ بتائیے کہ کل جواب کیا دیں گے. ہم کہتے ہیں ہم خواتین ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس درجے پہ تعلیم دی جائے گی. جو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مینج کر سکیں گے. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ بہت ساری خواتین یہ سوچ کے کسی ایسے سلسلے میں انرول نہیں ہوتی کہ پھر ہمارے گھر متاثر ہوں گے، یا بعض خواتین کہتی ہیں کہ شوہر نہیں اجازت دیتے. میں کہتی ہوں جس شوہر کو آپ یہ بات کا یقین دلا دیں گے نا کہ میں اب اپنی کمیوں کو میک اپ کرنے جا رہی ہوں، یقین کریں اللہ کا کلام آپ کو اچھی بیوی بننا بھی سکھائے گا، اچھی بیٹی بننا بھی، اچھی ماں، اچھی بہن، اور ہر روپ میں آپ اچھی بنے گی. جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں سے بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سے وقت میں اس قابل کیا جائے گا کہ دین کو بھی اور اسلام کو بھی فائدہ دیا جائے. اللہ کے لیے آنے کی بات آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب صرف اتنے گھرانوں میں اس کورس کے اختتام پہ تبدیلی آ جائے گی تو آپ سوچئے کہ کیا اس شہر میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. کیونکہ ایک عورت کا اور ایک خاتون کا بدلنا اس کے ایک پورے خاندان کو بدلنے کے برابر ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بن جائے گا جہاں اسلامی نظام قابل عمل ہو سکے گا. آج کے دور کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بہت دکھ کے ساتھ کہوں گی، ہمارے ہاتھ جو یہ ایک تصور ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، اور پتہ کیا چلا، سوچا یہ کہ اسلام ہی کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں اسلام کوئی کامیاب طریقہ زندگی نہیں ہے، جہاں اسلام آتا ہے وہاں پہ ہی مسئلہ آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی، پھر آپ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کہ کسی کے پاس بہترین جہاز ہو مگر وہ ایئرپورٹ ہی نہ ہو جہاں پہ اس جہاز کو لینڈ کرنا ہے، کیا وہ جہاز کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو لیکن وہ روڈز ہی نہ ہو جس پہ وہ گاڑیاں چلتی ہیں تو نہیں چلے گی نا. بالکل اسی طرح اسلام ایک بہترین گاڑی ہے، آج ہماری سڑکوں پہ چل کیوں نہیں رہی؟ کہ ہمارے پاس وہ ماحول ہی نہیں ہے. اسلام اپنی ذات میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن آج کے دور میں ہم لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل کر دیا کہ لگ رہا ہے کہ وہ چند گنے چنے لوگوں کا نام ہے. ہر شہر کے چند مفتی صاحب، چند عالم، چند درس دینے والے لوگ، چند حافظ قرآن. نکاح پڑھانے کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو بلا لیں، کسی کا جنازہ پڑھنے کا موقع ہے تو ان کو بلا لیں، کوئی اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی عالم کو دیکھا تو پوچھ لیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا. اسلام کا مزاج کیا کہ ہر بندہ سیلف سفیشنٹ ہو جائے، جتنی چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ کام کر سکے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے اس میں آسانیاں کر دے گا، اور آپ غیر محسوس طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی. میرا خیال ہے کہ چیٹ شاید ڈسیبل ہوئی ہے، پلیز چیٹ اوپن کر دیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر استاذہ جی. الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت سیشن تھا ہمارا، ہے نا؟ آپ لوگوں کو سب کو فائدہ ہوا ہوگا اس سے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے، کیا مقصد ہے پتہ چلا؟ ابھی اور اپنے آپ پہ رشک آ رہا ہوگا آپ کو، ایسے ہی ہے نا؟ بہت پیارا، الحمدللہ. اب آپ کو دیکھیں، سبحان اللہ، سبیل الجنہ، جنت کے راستے پہ آپ نے قدم رکھتی ہیں، سبحان اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہے آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر مجھے اس راستے پہ میں آئی ہوں تو مجھے بس اس راستے سے میرا، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ لے. اللہ اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو نہیں چھوٹے گا نا، ہم اگر پکڑیں گے تو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں نا، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کو، ہے نا. پھر ہم جنت پہ انشاءاللہ اپنی آخری سانسوں تک. آپ کو اپنے اوپر دیکھیں رشک آیا، ابھی آج کل جو حالات ہیں سبحان اللہ، پینڈیمک کے، کووڈ 19 کے، سبحان اللہ، روز ہم کتنی، اتنی ہم نارمل کبھی سنتے تھے اتنی ڈیتھ ریٹ؟
آپ اپنے پیارے، تو اللہ کا آپ نے شکر کیا دل کی گہرائیوں سے کہ میں اس سے پہلے کہ میں قرآن کھولے بغیر دنیا سے چلے جاتی اللہ نے مجھے قرآن کے آگے بٹھا دیا ہے نا، تو الحمدللہ. اور وہی جیسے استاذہ جی نے بتایا نا کہ دو دن اہم تھے، کون سے دو دن تھے، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی کہ انسان کی زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں؟ کیا سمجھ آئی آپ لوگ؟ جس دن پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا جس دن اس کو پتا چلتا ہے. دوسرا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، دوسرا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے، ہے نا. کتنے لوگوں کو تو مقصد ہی نہیں ہمیں پتا ہوتا. سبحان اللہ، جس کو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے بڑھ وہ دن، تو سبحان اللہ آج لکھ لیں اپنی ڈائریز میں 16th of June 2020، لکھیں اس کو، ہر کوئی لکھے پلیز اس کو اپنی ڈائری میں. دیکھیں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بائی چانس آپ لوگ یہاں بیٹھ کے، دس از پارٹ آف اللہ's گرینڈ پلاننگ. اللہ کی پلاننگ تھی یہ، آپ اس پہ شکر کر. اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ نے لکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ قرآن کے لیے بٹھانا ہے، اس پہ اللہ کے لیے سر سجدوں میں رکھ دیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں چن لیا اپنے کلام کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا یہ، سبحان اللہ، یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے نا. تو آپ کو رشک آ رہا ہے نا، اللہ کا جتنا شکر کریں گے، جتنا اپنی زندگی میں اس چیز پہ شکر کریں گے، انشاءاللہ یہ چیز ہمارے ساتھ رہے گی. الحمدللہ. اور ہم نے اپنا بس دیکھیں کہ جنت ہمارا راستہ، یہ مقصد ہمارا الٹیمیٹ. اور اس جنت میں جانے سے پہلے کیا بتایا استاذہ جی نے آپ کو، کہ یہ نہیں کہ صرف آپ کو آخرت ملے گی، کیا ملے گا صاحب، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. آپ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن، اچھی بیٹی، اچھی بیوی، ہر روپ میں انشاءاللہ. تو یہ آج سے ہی آپ اپنے اندر فیل کریں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی خوشی، آپ کے، آپ کو جب خوشی ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی باتوں میں، آپ کے ایکشنز میں. تو انشاءاللہ یہ آج سے ہی یہ چینج شروع ہوگی ہے نا، دی مومنٹ یو اسٹارٹ دس کلاس انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بہت ساری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے ہم سب کو، اور باقی جنہوں نے بھی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، جن کو بھی نہیں بھی ہوئی، سب کو، سب کے لیے ہم نے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا. اور سورت فاتحہ سے سورت ناس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور ایک نئی پرسنالٹی ہم فائدہ مند، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے. تو آپ لوگ ٹھیک ہے، الحمدللہ، گڈ، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کی مجھے پارٹیسپیشن سے پتہ چل رہا ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ، الحمد للہ کہ آپ نے بڑے اچھے سے اس کو سمجھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ، جو بھی ہم سنیں اس پہ عمل کی توفیق دے. ابھی ہم اپنا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس کورس کے کیا ہے نا، آپ کے کورس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں آپ کے بہت سارے کوشچنس کا آنسر آپ کو مل جائے گا. یہ دیکھیں ہمارے سامنے سلائیڈ ہے کہ آپ نے جو کورس کی ریکوائرمنٹس میں اٹینڈ کرنی ہے، ہم نے لائیو کلاس، ہم نے ٹرائی 100%، ٹھیک ہے نا. ریکارڈنگ اس طرح نہیں آپ نے کہ ریکارڈنگ مل جائے گی تو میں نہیں کروں تو بعد میں، انلیس کوئی جینوئن ریزن ہو، کوئی بیمار ہے بہت ہی زیادہ، یہ نہیں کہ سر درد ہے، تو سر درد ہوگا تو یہاں آ کے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ فیل کریں گی کہ کلاس سے پہلے آپ لیزی ہوتا ہے نا، لیزی فیل کر رہے ہیں، ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، لیکن قرآن آپ کو انرجی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 100% ہم نے اپنی دینی ہے، ٹھیک ہے، اٹینڈ لائیو سیشن. کیونکہ جو لائیو سیشن سے آپ کبھی بھی ریکارڈنگ سے آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے گروپ ایڈمن کے ساتھ آپ کے ویکلی سیشنز ہوں گے، اس میں آپ اپنا جو آپ نے یاد کیا ہوگا ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آپ نے سمجھا اسے، آپ نے اسے تفسیر سے اپنے، ٹھیک ہے، وہ شیئر کر سکتے ہیں. کوئسچنز ہوں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ماشاء اللہ بڑے اچھے سے آپ کو ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ یو ول ویٹ فار دیٹ انشاءاللہ. تو اٹمپٹ آل ٹیسٹ اسائنمنٹس اینڈ سبمٹ آن ٹائم، ٹھیک ہے. اپنے ٹائم پہ اپنے ٹیسٹ اور اسائنمنٹ، اور ان سے کبھی بھی ڈرنا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیکھتے، ہمارا دین کیا ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، ایفرٹ اورینٹیڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی ہے نا. تو ٹیسٹ ہمارا مقصد نہیں ہے، اسائنمنٹ ہمارا مقصد نہیں ہے، دیز آر ٹولس. مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو اس سے بالکل نہیں گھبرانا آپ نے. آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے بھی گائیڈ کی جائے گی، ایفرٹ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنی رجسٹریشن اینڈ منتھلی ٹیوشن فی جو ہے آپ نے ٹائم پہ پے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو جو اگر کسی کو کنسیشن چاہیے اس کو بھی فارم میں ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر اور مزید کوئریز ہوں گی تو آپ ای میل پہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں nqsa2020 ٹھیک ہے .com اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کلاس رولز آپ کو جو بتائے جائیں گے ہے نا, آپ نے فالو کرنے ہیں کہ آپ نے اپنے یونیفارم میں آنا ہے, ٹائم پہ آنا ہے, اپنے کیمراز آف رکھنے ہیں. اور جب تازہ جی بات کر رہی ہیں تو اس وقت آپ نے اس کو سننا ہے, نوٹس لینے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھنے ہیں یہاں پہ آپ کو ای میل لکھا گیا nqsa2020@sivilaljanna.com, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی کوئریز ہوں گی اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پرومپٹس کا ریسپانس ملے گا. دین آپ نے کلاس میں پارٹیسپیشن میں ڈسکشن کرنی ہے. دیکھیں مطلب ہمارا یہ ہے, مقصد ہمارا پرسنالٹی گرومنگ ہے نا, تو ہیسیٹیٹ نہیں کرنا انشاءاللہ. جو بھی یہ نہیں پرواہ کرنی کہ تنقید یا تعریف کی, مقصد جب ہمیں اللہ کی رضا ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ کوئی چیز نہیں سٹاپ کرے گی. آہستہ آہستہ اپنی تجوید میں اور گرامر سیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ جو غلطیاں کرتے ہیں وہی سیکھتے ہیں نا. بکس جو آپ فالو کریں گے آپ کو بتائی جاتی ہیں, ابھی اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس کا بھی, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے نیکسٹ باقی جو ہے آپ کو نیکسٹ کلاس میں اس کا ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ سیشن کا ٹائم ہے. آئی ڈی از آور یونیفارم, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم, بہت اچھا. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, جس شوق اور بلبلے کے ساتھ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے آخر تک, بلکہ اور زیادہ کر دے. یونیفارم آپ کی آئی ڈیز ہیں سسٹرز, یونیفارم آپ کی آئی ڈیز ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں ماشاءاللہ قرآن میں جو ہے سورتوں کی, رکوع کی, آیات کی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے اس میں. آپ ریڈی رہیں, چھلکے پھلکے سے اپنے نوٹس لیں اور اس کو دل کی تختیوں پہ ضرور لکھیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہم دوسرا سیشن شروع کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب بہت شروع سے سنتے آئے کہ قرآن کیا ہے, سورت کیا ہوتی ہے, آیت, بہت ساری چھوٹی چیزیں جو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی آپ لوگوں کو میکسیمم نوٹس لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بات رہ جائے تو گھبرائے نا, جتنی بات سمجھ آئے اس کو نوٹ کر لے, جو نہ سمجھ آئے اس کو پھر. اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں, قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے. رحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہم دوسرا سیشن شروع کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب بہت شروع سے سنتے آئے کہ قرآن کیا ہے, سورت کیا ہوتی ہے, آیت, رکوع, بہت ساری چھوٹی چیزیں ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی. آپ لوگوں کو میکسیمم نوٹس لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بات رہ جائے تو گھبرائے نا, جتنی بات سمجھ آئے اس کو نوٹ کر لے, جو نہ سمجھ آئے اس کو پھر بات کے لیے چھوڑ دیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں, قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی آپ سے جاتے آتے پوچھ سکتا ہے. یا مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری الہامی کتاب ہے, لیکن ایک طالب علم کا جاننا اور عام لوگوں کا جاننا یہ مختلف ہوتا ہے. قرآن پاک کیا ہے, اس کے بارے میں تین باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی چیز, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے, تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. تو یہاں قرآن پاک کو اللہ کا کلام کہا گیا. تاریخ میں ایک ایسا فتنہ گزرا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وقت کے بہت بڑے امام کو کوڑے تک مارے گئے, جیل میں بھی رکھا گیا. وہ فتنہ قرآن خلق خدا کے نام سے تھا، یعنی ایک باطل فرقہ ایسا گزرا کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ اس وقت میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں آپ سے کلام کر رہی ہوں. اس کے برعکس اگر آپ کو یہ ایک پیپر لکھا ہوا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو میں نے لکھا اور آپ کو دیا. کاغذ کا ٹکڑا کلام نہیں ہو سکتا. اس کو میں نے لکھا، اس کے اندر میرا لکھنا شامل ہوا، جبکہ کلام بولنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ میری ذات کا حصہ ہے، میں بول رہی ہوں، اس کو آپ میرے سے الگ نہیں کر سکتے. آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا کلام ہوگا. قرآن پاک اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو لکھوا کے دیا کہ کسی کتاب پہ لکھا ہوا ہو، کاغذ کی کچھ پرچیوں پہ یا کسی پتھر پہ لکھا ہو. اس کے برعکس تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی ملی تھی، انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو نوٹ کرائیں گے. لیکن قرآن کے بارے میں ایک خوبصورت سا تصور اپنے ذہن میں قائم کیجئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا، محسوس کریں، مالک کائنات وہ کلام کر کے یہ قرآن منتقل کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے سنایا، نہ لکھا ہوا لائے، نہ کسی چیز پہ کندھا تھا، بول کے دیا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا. اب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو کلام در کلام کلام ملانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کو بول کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے. جیسے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وحی کے صورت اقرا بسم ربک اللذی والی آیات آئیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات میں پڑھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ چونکہ یہ قرآن بول کے دیا گیا، اس لیے آج بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سننا پڑے گا. اور اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں، کتنی تفسیریں آپ کے گھروں میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے. کتاب سے یا تفسیر سے قرآن کو پڑھنا اور کسی کی زبان سے سننا، اس میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہی ہے اس کی خوبی. اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کو سننا پڑے گا. اس کے ساتھ جذبات بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ پہلی چیز قرآن کے تعارف میں آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز جو قرآن کے بارے میں ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے، کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آج کے دور کا معروف فتنہ کیا ہے؟ کہ قرآن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ یہ محمدن لاز ہے، تاکہ ہم پہلے یہ ثابت کر دیں کہ یہ محمد نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں یہ کہہ دیں گے کہ اچھا بھی یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے. اور مکہ والوں نے اس پہ بہت جرا کی تھی. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ قرآن نازل ہوا تھا. نازل ہونا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کسی چیز کا آنا. اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کا سورس اوپر تھا، آسمان سے نیچے آیا. نزلہ ایک انزال ہوتا ہے اور ایک تنزیل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آنا یا پورا آنا. قرآن پاک آسمان سے آیا ہے، اس کے لیے صرف ایک لفظ نازل کا لفظ ہی کافی ہے. اگر اس کا سورس دنیا میں ہوتا، کسی انسان کے ذہن کی یہ لکھی ہوئی بات ہوتی، سوچی ہوئی بات ہوتی، تو لفظ کبھی بھی نازل نہ آتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے خود نہیں گھڑا، آپ نے اس میں ایک زبر زیر کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ جو آپ کے پاس پیغام آیا وہی تھا یہ. تیسری چیز اس کے بارے میں عقیدے کا حصہ بنا لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، پورے کا پورا منو ان ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا. اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تین جملے اگر آپ نے یاد کر لیے تو ایمان کے اندر ایک ایمان کا جو حصہ ہے کہ قرآن پہ کتابوں پہ ایمان لانا، تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اس دور کے نبیوں پہ نازل ہوئی تھی، لیکن فرق کیا تھا کہ ان کے اندر یہ تیسری چیز کا وعدہ نہیں تھا کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو وہ اس وقت بالکل پیور فارم میں تھی، مکمل تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اضافے کر دیے تو وہ فلیوٹ ہو گئی، اس کے اندر یعنی تعفن پیدا ہو گیا، لیکن قرآن پاک میں آج تک زبر اور زیر بھی نہیں بدلی۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں کہ یہ آیا کیسے، وحی کے ذریعے۔ لفظ وحش، وحش ہوتا ہے، اردو میں ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا تو وحی کہہ دیتے ہیں، ہا کے آگے زیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ کیا ہے، وحش، یا کے اوپر جزم آتا ہے، ہا یا وحش۔ وح کس کو کہتے ہیں، یعنی اب اردو میں چونکہ میں بول رہی ہوں تو وحی ہی بولوں گی، وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، اور وحی کیسے ہوتی تھی، اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے۔ مثلا ایک طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ حاضر ہو، جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں، اور آپ کے سامنے وہ آیت رکھیں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، اور تیسری چیز کیا ہوتی تھی، گھنٹیوں کی ایک آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹیوں کی آواز ہے، لیکن اس وقت فرشتہ آپ کے دل پہ القا کر دیتا تھا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح وحی کا ایک اور جو طریقہ کار ہوتا تھا، وہ خواب کے ذریعے وحی آنا تھا۔ آپ کو سوتے میں وحی دی جاتی تھی۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 51 میں وحی کی تین قسموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں وحی کی مختلف کیفیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں تھے، آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 40 سال تھی، اس سے پہلے ہی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، جتنی دیر وہاں اللہ تعالیٰ چاہتا آپ رہتے، اسی میں سے ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں تھی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی وحی تھی۔ عموماً وحی کے ناطے سے یہ ذہن میں سب کے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی کی تھی۔ اس کے بعد دوسری جو آیات نازل ہوئی تھیں، انشاءاللہ اس کو ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کتنے نمبر کی وحی تھی۔ اگلی بات اس کے اندر آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، لفظ قرآن کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ بہت پیارا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کیونکہ یہ سمجھنے سے بھی آپ کو اس کا مزاج سمجھ میں آئے گا۔ لفظ قرآن جو ہے نا، اس کے 2 مختلف روٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی یعنی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جیسے پودا ہے تو اس کا بیج ہوتا ہے، تو عربی زبان جو ہے نا یہ بھی کچھ بیجوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو لفظ لکھتے ہیں قرآن، آپ بھی اپنے پاس لکھیں۔ اب آپ دیکھیں اگر اس کے لفظوں کا پلگ لگ کریں، قاف، را، الف، مد اور نون، ایسے ہی ہے نا، یہ مختلف لفظ ہیں۔ بس ابھی اس میں سے سوچ لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 2 معنی انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں قرآن کے، ایک ہے قاف، را اور نون، اس کو لکھ لیں، اور دوسرا معنی بنتا ہے قاف، را اور حمزہ۔ اس میں نون گر گیا اور اس میں حمزہ گر گئی، یہ 2 معنی ذہن میں رکھیں۔ اگر اس کو قاف را نون سے لیں تو قرن لفظ بنتا ہے. قرن کے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے قرین. قرین کہتے ہیں ساتھی کو. یہ اس وقت جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا جڑ جڑ کے, آپ ایک دوسرے کے قرین ہیں. مثلا آپ دو جو ہیں, آپ کی قرین یہ ہیں, آپ کی وہ ہیں, یعنی ساتھ رہنے والی چیز. تو جب قرآن پاک کو لفظ قرن سے لیا جائے تو اس سے کیا چیز ملتی ہے؟ ملی ہوئی چیزیں. آپ دیکھیے ایک آیت کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے نا. ایک سورت ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسری چیز اس کے جڑ جاتی ہے نا. تو قرآن پاک کا نام قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں معنی اور اس کی آیتیں اور اس کی صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ربط ہے, ترتیب ہے, فلوئنسی ہے, اس میں کہیں جھول نہیں ہے, کوئی حلل نہیں ہے. دوسرا معنی اگر اس کا لیں تو قاف را حمزہ سے قرآ. قرآ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ کا لفظ جو ہے وہ حکم ہے, امر ہے. تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ بہت پڑھی جانے والی کتاب. ٹھیک ہے. اور قرآن لفظ جو ہے نا یہ مصدر ہے, یہ صرف اور صرف قرآن پاک کے لیے استعمال ہوگا. یعنی تورات کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے, انجیل کو قرآن نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کوئی کتاب ہے مثلا, جیسے یہ کتاب ہے نا, اس میں کچھ بھی اور باتیں ہوں گی, اس میں بہت سارا قرآن بھی لکھا ہوگا, لیکن میں اس کو قرآن نہیں کہہ سکتی. آپ کے پاس ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں نا, وہ قرآن نہیں ہے. جس قرآن کے نسخے میں بھی ایک بھی لفظ انسانی ہاتھوں کا لکھا ہوا آ جائے وہ قرآن نہیں رہتا, وہ بن جاتی کتاب, وہ تفسیر ہے. اسی لیے یہاں ایک سائیڈ ایشو آ گیا جو انشاءاللہ آپ کی ضرورت کی بات پہ وہ بھی بتا دوں, کہ چونکہ آپ یہاں مستقل پڑھنے آئیں گی, کچھ دن ایسے آتے ہیں خواتین کے کہ جو بیماری کے دن ہوتے ہیں, کہ جس میں وہ نماز اور روزے سے دور رہتی ہے, تو کیا پھر آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے؟ کیا پیریڈز کے دنوں میں عورتیں قرآن کو چھو سکتی ہیں یا پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ سادہ قرآن جس میں ایک بھی لفظ نہیں لکھا ہوا, جیسے میرے پرس میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا, اس کو تو نہیں چھونا چاہیے. اگر مجبوراً چھونا ہی پڑے تو اس کو آپ گلوز پہن کے چھوئیں, یا پھر پیپر یا پین کے ساتھ یا کسی پینسل سے پیجز کو الٹیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا قرآن پاک جس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے یا کچھ تھوڑی سی تفسیر ہے یا حاشیہ, اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. کس احتیاط کے ساتھ؟ کہ اس کے عربک لفظوں پہ آپ کا ہاتھ نہ لگے. تو قرآن کیا ہے؟ صرف عربک لفظ ہے. قرآن پاک کا کبھی ترجمہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی یاد رکھیے. ترجمانی تو ہو جاتی ہے, ترجمہ نہیں ہوتا. تو یہ جن آپ کو انشاءاللہ تعالی جو بک سیٹس مل رہے ہیں, اس میں ایک تو لکھے ہوئے پارے مل رہے ہیں, دوسری اس وقت جو آپ کو نئی فارم مل رہی ہے جس کے صرف عربک ہے, جب آپ اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے ترجمہ لکھ لیں گے تو پھر یہ بھی ایک قسم کی تفسیر کی کتاب ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے سے آگے چلتی جائیں گی. اور لفظ قرآن ہی اتنا خوبصورت ہے. ان دنوں میں ایک اخلاص بھری کوشش اپنی ان پیاروں کے لیے کر لیں جو ابھی تک محروم ہیں. اگر واقعی کوئی لوگ سیریسلی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان تک پھر بھی پیغام دیں, کیونکہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شروع ہو گئی تو پھر جو آئیں گے نا تو وہ اس طرح ان کو فیلنگ آئیں گی کہ ہم نے وہ چیز نہیں لی. جو آئیں گے پھر ان کو ظاہر ہے یہ پچھلی ریکارڈنگ سننی پڑیں گی. اگلی بات اس کے اندر آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ سورت. ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ فلاں. لفظ سورت سے کیا مراد ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے. سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے, ایک اس کا معنی ہوتا ہے فصیل, باؤنڈری وال, گھر کے باہر کی جو چار دیواری ہوتی ہے نا, اس کو سورت کہتے ہیں. اور اسی طرح سورت کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے بلندی, ریزڈ اپ. دونوں کو الگ الگ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کسی شہر کے ارد گرد فصیل ہوتی ہے نا, شاید آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ پہلے دور میں شہروں کے باہر دیواریں ہوتی تھیں. آپ اگر لاہور کا جو بالکل سینٹرل لاہور ہے اس کو دیکھیں تو وہاں دروازے مشہور ہیں, بھاٹی گیٹ, لاہوری گیٹ. سورت کیا ہوتی ہے کہ ایک سورت کے مضمون اس کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہے. مثلا سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں, بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پوری ہوتی ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ دعالین سورۃ فاتحہ کا آخری لفظ ہے اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ سورۃ بقرہ کا حصہ ہے, کیونکہ بیچ میں سورت کی جو فصل تھی اس نے اس کو محفوظ کرا دیا. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے کہ جیسے ایک شہر کی حفاظت ہوتی ہے نا, تو سورتیں جو ہیں قرآن کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہیں. آپ اگر آپ تقابل کرنا چاہیں نا, شہر اور سورت کا تقابل کریں, تو آپ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو دیکھیں گے کہ سورت کیا ہے, اللہ کی معرفت کا شہر ہے. آپ اس سورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں گے. ہر شہر کا ایک مین سینٹر ہوتا ہے نا, بالکل جس طرح کسی شہر کا ایک سینٹر ہوتا ہے نا, اسی طرح ہر سورت کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے, مرکزی مضمون ہوتا ہے. اس پر علماء نے بہت کام کیا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ کچھ شہر چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ سورتیں چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ سورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے نا, یہ بہت آسان ہے, فوراً سمجھ آ جاتا ہے. آپ سورت کو پڑھیں بغیر کسی تفسیر کے آپ سمجھ جاتے ہیں. مثلاً سورت تبت, تبت جدا ابھی لہب ام وطب, صرف ترجمے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں ایک شخص کی بات ہے اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کر دی. سورت اخلاص کو دیکھ لیں, کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, پوری سورت کا ایک ہی تھیم ہے اخلاص. لیکن جو طویل سورتیں ہوتی ہیں نا, مثلا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورت نساء, سورت مائدہ, سورت الاعراف, ان کا مرکزی مضمون ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ ضروری بہت ہے, کیونکہ اس کا جاننا اس کی ساری آیتوں کو ایک جگہ باندھنے کے مترادف ہوتا ہے. جیسے دھاگے کو سوئی کے اندر سوئی دھاگا لے کے موتیوں میں لیتے ہیں نا, تو مختلف موتی بن جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ ہر آیت ایک موتی ہے. ہم جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ تفسیریں کرتے ہیں نا, اور اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے, لوگوں نے تھوڑے تھوڑی باتوں کو جانا اور بیان کرنا شروع کر دیا. ابھی خود پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور آگے پڑھانا شروع کر دیا. ابھی پورا مزاج سمجھا ہی نہیں قرآن کا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو ایک لڑی میں نہیں پھرویا, ادھورا دین دیا لوگوں کو. آج ہم نے دین کا جو حصہ ہمیں سمجھ آیا بس وہی پورا دین لگا. حالانکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس سفر میں ہر سورت کے مین تھیم کو سامنے رکھیں گے اور ہر آیت کو اس کے ذریعے سے اس طرح باندھیں گے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد دیکھیے, ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے. مثلا آپ کے اس شہر کا مزاج ٹھنڈا ہے, اور کسی شہر کا گرم ہوگا. بالکل اسی طرح ہر سورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ کچھ صورتیں گرم ہوتی ہیں تو ان کو پڑھے نہ اور یہ جلالی ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہیں انذار ہے, ڈراوے ہیں کچھ صورتوں میں, کچھ میں تبشیر ہے, خوشخبریاں دی گئی ہیں, کچھ میں موٹیویشن ہے, کچھ میں جنت کی باتیں زیادہ ہیں, کچھ میں جہنم کی باتیں زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں ملتی جائیں گی. پھر اس کے بعد دیکھیے, صورت کے بعد اگلی چیز جو آپ لوگ اپنے روزمرہ کے انداز میں بولتے ہیں, اور وہ کیا ہے, آیت. قرآن کی آیتوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اس تا کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے انگلش میں تو ہم ایک جملے کے بعد نقطہ ڈال دیتے ہیں نا, ڈاٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کسی بھی طرح کا چھپا ہوا قرآن دیکھیں, ڈاٹس نہیں ہوں گے, آپ کامرس نہیں ڈال سکتے. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کیوں ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. ہر آیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. عموماً آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک آیات کونی, کائنات کی, یونیورس کی آیات, سورج, چاند, ستارے, گرمی, سردی, بارش, اور اسی طرح ایک آیت ہوتی ہے آیات قرآنی. اس وقت ہم آیات قرآنی کی بات کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں آیات کتنی قسم کی ہیں, مختلف لوگوں نے مختلف طرح گنا, لیکن جو ایک رف سکیچ بنتا ہے وہ 6666, چار چھ ڈالیں, 6666 آیات ہیں. اسی طرح سورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں. اب سورتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ سورتیں ہیں کتنی قسم کی, کتنی قسم کی ہوتی ہیں سورتیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے مکی سورتیں اور دوسری ہے مدنی. مکی سورتیں کس کو کہتے ہیں؟ مکی سورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی تھیں جو مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران نازل ہوئیں۔ علماء کرام نے اتنا کام کیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے کام ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، السیوطی ان کا نام ہے، جلال الدین صحیح نام تھا، السیوطی ان کی یعنی جگہ کی وجہ سے کنیت ہے۔ انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے، ان کی ایک کتاب ہے الاتقان، مشکل نام ہے اس لیے آپ چھوڑ دیجئے، جس میں انہوں نے 80 مختلف قسم کی صورتوں کو جمع کیا ہے۔ 80 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو ڈیوائڈ کرنے کی، اس میں سے چند نام آپ کو لکھا دیتی ہوں۔ مکی اور مدنی تو ہم نے کر لیا، اسی طرح صورتوں کی ایک تقسیم ہے خزری اور سفری۔ خزر کیا ہوتا ہے؟ حاضر، آج کل ہم موجود ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے سفر، آج کل ہم سفر کی کیفیت میں ہیں، اور ایک ہوتا ہے خزر، خاز واد را۔ تو خزری کون سی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں جو نازل ہوتی تھیں، اور کچھ ایسی آیتیں تھیں جو سفر کے اندر نازل ہوئیں، اور ایسی بہت ساری ہیں۔ آپ کے سفر تھے، جیسے حدیبیہ کا سفر تھا، غزوہ احد، بدر، یعنی جب آپ کسی سواری پہ ہوتے تھے تو ان کو سفری آیتیں کہتے ہیں۔ پھر ایک تقسیم مفسرین نے کی نہاری، کہہ لیں آپ نہاری اور لیلی، یعنی اتنا تک کام ہو چکا ہے کہ کون سی آیتیں رات کو نازل ہوئی تھیں اور کون سی دن کو ہوئی تھی۔ جو دن میں نازل ہوتی تھی، انشاءاللہ جہاں ہم آیتوں کی تفسیر میں آئیں گے، جہاں جس کا بتانے کا موقع ہوا میں آپ کو لکھاؤں گی کہ یہ آیت صبح کے وقت نازل ہوئی تھی یا یہ شام کو ہوئی تھی۔ اب جتنا اس دور کے قریب جا کے تفسیر سیکھیں گے نا، آپ اس کا اصل رنگ پائیں گے، آپ کے موڈ بدل جاتے ہیں نا صبح اور شام کو۔ اب ایک آیت نازل ہوئی اس وقت، آپ اس کو بغیر کسی ٹیکسٹ کے سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے غلطی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح میں جو نازل ہوتی تھی اس کو نہار سے ہے، نہار، نہار کیا تھا؟ اے ایمز، جیسے 9 AM، 10 AM، اور لیلی کون سی ہوتی ہے؟ PM، 12 بجے کے بعد والی۔ پھر ایک تقسیم ہے صورتوں کی صیفی سواد سے، لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ شتا کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، سمر کو، اور صیف کہتے ہیں سردی کو۔ اس کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ یہ آیتیں سردیوں میں نازل ہوئی تھی، یہ گرمیوں میں۔ جو سردیوں میں نازل ہوئی تھی اس کو صیفی کہتے ہیں، اور جو گرمیوں میں ہوئی اس کو شتائی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور تقسیم ہے فراشی اور نومی۔ فراش بستر پہ، فراشی لیٹنے کو کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ یعنی جب آپ کے بستر پہ لیٹنے کی کیفیت میں جو آیات نازل ہوئی تھی ان کو فراشی کہتے ہیں، اور بعض وہی آپ کے اوپر نیند کی حالت میں ہوتی تھی، ان کو نومی کہتے ہیں، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ نام یاد نہ رہے تو نہ رہے، لیکن صرف اس بات کو دل میں جگہ دے لیں کہ یہ کلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ کتنے محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، گرمیوں میں نازل ہوئی کہ سردیوں میں ہوئی، صبح میں ہوئی کہ شام میں ہوئی۔ اسی طرح ایک اور تقسیم ہے آیات کی، اور وہ کیا ہے؟ آیات ارضی اور سماوی۔ وہ آیتیں جو زمین پہ نازل ہوئیں، اور آف کورس قرآن پاک کا بیشتر حصہ زمین پہ نازل ہوا، وہ کون سی ہیں؟ اور سماوی، آسمانوں پہ، معراج کی رات میں آسمانوں پہ جو وحی ہوئی تھی اس کو سماوی کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں 6 آیتیں ایسی ہیں جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان پہ، زمین کے اندر جا کے نازل ہوئی غاروں میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نوٹ کرائیں گے۔ زیر زمین غار میں گئے، اسی طرح آسمان پہ ہوئے۔ پھر اسی طرح آیات کی ایک قسم ہے جو خاص مواقع پہ نازل ہوتی تھی، کوئی خاص ایک موقع ہوتا تھا اس کے اوپر ہوتی تھی۔ ایسی تمام آیتوں کی انشاءاللہ آپ کو شان نزول لکھائی جائے گی۔ شان نزول مین کب نازل ہوئی، مثلا کوئی بات ہو اور یہ کس موقع پہ ہوئی۔ اسی طرح وہ آیات ہیں جو سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں آلموسٹ، مجھے صحیح اس وقت فگر یاد نہیں، 9 یا 11 آیات ہیں جو یسلونک سے شروع ہوتی ہیں، ویسلونک عن المحید، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ تو وہ آیتیں جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی وہ عموماً یَسْأَلُونَكَ سے شروع ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی لیکن آپ سے پہلے کسی اور نبی پہ بھی ہو چکی تھی نازل, وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. تورات کے کچھ کوٹیشنز آج قرآن پاک میں موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تورات پڑھنے کا شوق ہے, شوق سے آئیے قرآن پڑھیے, اس میں وہ ساری ویلڈ تورات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح مفسرین نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کون سی صرف ایک آیت نازل ہوئی تھی, بس ایک آیت, اور کون سی پورے مجموعے میں نازل ہوئی. پھر یہ بھی چیز موجود ہے کہ پوری پوری سورت کون سی نازل ہوئی اور اس کے حصے کون سے نازل ہوئے. پھر اس طرح آیتوں کی ایک اور قسم ہے, اور وہ کون سی ہے کہ صحابی کی زبان پر جاری ہونے والی آیتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تین آیتیں ایسی ہیں جس میں میرے رب نے میری موافقت کی. آپ پڑھیں گے جب وہ آیتیں تو وہاں لکھاؤں گی آپ کو کہ جو میں نے سوچا وہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. مثلاً پردے کی آیتیں حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئی, پھر شراب کی حرمت حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئی, پھر صفا اور مروہ کو مصلی بنانے والی آیت سورہ بقرہ میں یہ حضرت عمر پہ نازل ہوئی. اور کتنی پیاری زبان تھی عمر کی کہ جس کی موافقت آسمانوں سے ہو جائے. سچی زبان ہوتی ہے تو حقیقت میں آسمانوں سے اس کی موافقت ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ کودنے والے ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کو سمجھنا جہاں بہت خوش قسمتی کی بات ہے تو وہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ ہے. اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا تو اس کو تفسیر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر کسی کو یہ نہیں پتا یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی, تو وہ غلط تفسیر کر سکتا ہے نا. مثلاً ایک عورت کی بیوگی کی صورت میں عدت 4 ماہ 10 دن, یہ بھی آیت قرآن پاک میں ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ 1 سال تک کے اس کی عدت. اب جس کو نہیں پتا کہ دونوں میں سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی بعد میں کون سی ہوئی, تو وہ تو کہہ دیں گے دیکھیں آپ کے قرآن میں کانٹراڈکشن ہے. آج آپ جو ویسٹ کی طرف سے یا اپنوں ہی کی طرف سے کچھ باتیں سنتے ہیں نا کہ قرآن میں بہت کانٹراڈکشن ہے, اور ایسی ایسی آیتیں سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے ایک جگہ وہ کہا جا رہا ہے, اس کی وجہ کانٹراڈکشن نہیں ہے, علم کی کمی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس چیز کے اندر آئیں گے تو اس سب کو ہم دیکھتے جائیں گے, اللہ تعالی نے چاہا. اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے رکوع. آپ کہتے ہیں میں نے ایک رکوع تلاوت کیا, دو کیا, تو یاد رکھیے کہ رکوع پیراگراف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رکوع سے مطلب ہے پیراگراف, قرآن پاک کے پیراگرافز جو ہیں ان کو رکوع کہا گیا. نہیں, رکوع کہتے ہیں ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے, یہ بات کی بانٹ ہے. جب لوگوں نے قرآن پاک لکھے کتابی شکل میں آئے تو پھر اس کی ایک ترتیب کر دی. عموماً ایک رکوع کا ایک ٹاپک ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں. آپ دیکھیں گے بعض صرف ایک آیت رکوع سے باہر ہے. سورہ بقرہ میں گائے کا جو واقعہ آتا ہے پورا واقعہ بیان ہو کے رکوع پورا ہو جاتا ہے, اگلے رکوع کی پہلی آیت جو وہ اسی واقعے کی بنیاد ہے. تو لیکن عموماً رکوع سے مراد وہ حصہ ہے, وہ مخصوص ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام نے بڑی محنت سے اور سہولت سے کیے. پورے قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر دی جائیں گی. لیکن اس وقت یہاں اس بات کی نیت اور دعا کریں کہ جو سفر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قرآن پاک کی تفسیر کا بہترین طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے قرآن کی آیت کو دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھنا. مثلا الحمدللہ رب العالمین, یہ تو آسان آیت ہے, اس کی تو کوئی مشکل وضاحت نہیں ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہوگا, پورے قرآن پاک میں کیا کوئی اور آیت بھی ہے جس میں اللہ کی حمد کی بات کی گئی ہے, اس کو پیش کر دیا جائے. پھر اس کے بعد دوسرے لیول پہ حدیثوں میں سے, صحیح احادیث میں سے جمع کر دی جائیں وہ حدیثیں جو اللہ کی تعریف پہ ہوں. پھر صحابہ کے اقوال, جو چیز اس کے بعد نہ ملے. پھر اس کے بعد اس کو مزید ریسرچز کے ساتھ سائنٹیفک فگر سے سمجھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی یہاں تفسیر کریں گے, بعض لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس مسلک کی تفسیر ہوگی, تو دیکھیے کہ لفظ مسلک کا معنی میں صرف پوچھ لوں تو شاید کہنے اور پوچھنے والوں کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ کون سا مسلک ہوگا؟ مسلک کہتے ہیں سلکہ، سین را لام کا راستہ، یعنی مسلک وہ راستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو کسی ایک نام سے جوڑ دیتے ہیں نا تو وہ ایک سائٹ ہو جاتی ہے. کون سی تفسیر یہاں ہوگی؟ قرآن اور حدیث، ڈائریکٹ سورسز پہ چلیں گے. جتنے معروف مسالک آج کے دور میں معروف ہیں نا ہمیں مسلمانوں میں، اور عموماً چار ہیں، فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، فقہ شافی ہے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے، فقہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کے نام پہ اس کو موسوم کیا جاتا ہے، اور چوتھی فقہ مالکی، امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نام پہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم ان چاروں سے استفادہ لیں کریں گے، اور جہاں سے انہوں نے وہ بات نوٹ کی، یعنی قرآن اور حدیث میں سے. تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاروں فقہوں کو ساتھ لے کے کریں گے، اور انشاءاللہ جو چیز ڈائریکٹ سورسز پہ چلی جاتی ہے وہی زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو گولڈ لینا ہے، آپ اپنی دکان کے محلے کی دکان جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح گولڈ بھی دے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں، وہ جو بھی کرے اس کی مرضی ہے نا. لیکن اگر آپ کے مجھے پیور گولڈ چاہیے تو جہاں سے کان سے نکلتا ہے، یعنی مائنز، جہاں سے گولڈ نکلتا ہے وہاں سے پیور ملے گا نا، شک نہیں رہے گا اس میں، کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے نکلا. دودھ لے لیں، آپ کہتے ہیں آپ گلی کے گوالے سے دودھ لے لیں، ہو سکتا ہے وہ پانی ڈال دے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ڈالے، ہو سکتا ہے وہاں سے بہن سے لاتے لاتے راستے میں خود ہی کوئی مٹی پڑ گئی ہو، کوئی گوبر ڈل گیا ہو. لیکن اگر آپ بالکل بھینس کے پاس جا کے اس کے تھنوں سے پیور دودھ لے لیں گے تو شک نہیں رہے گا. تو قرآن کو ڈائریکٹ سورسز پہ لے جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی الزام نہیں، کچھ نہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جو کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں بشری تقاضوں سے وہ دور ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی بہت سمپل طریقے سے ہم یہاں سیکھیں گے کہ جس کو ایک عام طریقے سے آپ سیکھیں، نہ یہ کوئی بہت ایسی ہم یہاں تفسیر کریں گے کہ جو لفظ آپ کو یاد نہ رہے، بھاری بھاری ٹرمینالوجیز ہوں. صرف ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ چیز ہم سامنے رکھیں اور اپنے عمل کے راستے منتخب کریں. قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس سے نصیحت لیں. آپ قرآن پاک کی جتنی مرضی بحثیں لے آئیں سامنے، لیکن آپ کو اپنے عمل کی رہنمائی نہ ملے، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہر سبق کے بعد ہم اپنے لیے عمل کی باتیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالی نے چاہا تو پھر اس کے اندر سے اپنا جائزہ لینا اور مختلف چیزوں کو ساتھ رکھیں گے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جس سے امید ہے کہ آپ مزید اپنے آپ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے شوقین محسوس کریں گے. کیا ان انفارمیشن کو سننے کے بعد اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ واقعی اب قرآن پاک کو لیں آگے جا کے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجل حسنا اذا شئت سعلا امین یا رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری ڈیئر مائی سسٹرز، اہلا وسہلا مرحبا، سبیل الجنہ 2020. الحمدللہ میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں، کتنا آپ کے اندر جذبہ، شوق، ماشاءاللہ. اور اتنا میں بھی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی آج کی کلاس کے لیے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی الحمدللہ. لیکن پھر ہم یہی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ آمین یا رب العالمین. میری مائی ڈیئر سسٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے آپ نے اپنا ایک نیا سفر زندگی کا شروع کیا، سبحان اللہ. اور یہ سفر آپ کا سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کا سفر ہوگا. اس لانگ جرنی، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ سے میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو جمائے رکھے، آپ میں استقامت دے، آپ کے اندر تڑپ پیدا کر دے، آپ کے اندر جو ہے اخلاص پیدا کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ مائی ڈیئر سسٹر آپ کے اندر ضرور رہے گا، لیکن گریجولی سلو سلو انشاءاللہ. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ آج کی تھوڑی سی جو آپ نے آج جو پڑا کہ قرآن میں رکوع اور آیات کا کیا مقام ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا ریکیپ کرتے ہیں. اور اللہ پاک سے میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہمارے وقت میں برکت دے دے، تاکہ ہم تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. آمین. چلیے یہ بتائیں استاد جی نے، سب سے پہلے میں استاد جی کا اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ماشاء اللہ انہوں نے کتنی اہم باتیں ہمیں بتائی. اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن جو ہے قرآن ہے کیا؟ اور جو استاذہ جی نے جو اس کے تین اہم پوائنٹ بتائے تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمِ کا و عملِ کا و اخلاص. پھر یہ بتائیں یہ قرآن کس پر نازل ہوا، قرآن کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو وہی بتائیں، وہی کا لفظ وحی کا لفظ سے کیا، کس کو کہتے ہیں؟ وہی ہے کیا؟ خفیہ اشارہ. اور پھر وہی کے مختلف جو طریقے ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں. جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے، پھر ایک جو تھا وہ پردے کے پیچھے کلام کیا گیا، پھر ایک گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی تھی، پھر کچھ جو آپ کو سوتے میں خواب کی حالت میں جو وہی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے نا، وہ بھی وہی ہے. اور اس کے لیے ساجد نے بتایا تھا کہ سورۃ الشورى کی جو آیات ہے وہ اس کے پیچھے دلیل ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وہی مجھے بتائیں، سب سے پہلی وہی جو ہے اس کی بتائیں کون سی سورۃ ہے. علق، ماشاء اللہ، سورۃ علق کی کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں. الحمدللہ. لفظ قرآن کے جو دو معنی ساجد نے بتائے نا، اس کے روٹ بھی آپ بتا سکتی ہیں، دونوں کے روٹ بتائیں. قرا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علم کا وامل کا اخلاص. اور قرن، قاف را نون، قرن، قرن کہتے ہیں قرین. ہم اردو میں بھی آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنی لینگویج میں، پھر آپ دیکھیں آپ کو اس کی ایسی پیاری بیوٹی نظر آئیں گی اور اتنا ایزی بن جائے گا. آپ بالکل بھی مت گھبرائیے گا کہ یہ روٹ ورڈس کیا ہے، اس کو ہم کیسے جانیں گے. سبحان اللہ، ایسی ہم سب نے بھی اسی طرح جانا قرن کے معنی ساتھ ہی. پھر اس سے جو قرا حمزہ سے کیا مراد ہے، اس کے مطلب قرا کرا مینس کرا مین بتائیں گی آپ مجھے؟ کرا مین مطلب بار بار پڑھنے والی. قرآن کیا ہے؟ مصدر ہے. پھر اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ قرآن کے پیغام کو آپ نے، اور الحمدللہ یہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا، اس لیے کہ آپ تو چوزن بنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. کتنے لوگوں میں سے آپ دیکھیں آج کے حالات کیا تھے، اور اس میں سبحان اللہ آپ لوگ چنے گئے. میں تو اتنا شکر ادا کر رہی تھی اللہ پاک کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں چنا اس کام کے لیے. سبحان اللہ، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کو چنا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے لیے سارے کاموں کو آسان کر دے گا. تو پیاری بہنوں، اب جو ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ سورت سے کیا مراد ہے، سورت سے کیا مراد ہے؟ باؤنڈری، ویری گڈ ماشاء اللہ. چار دیواری یعنی سورج سے مراد ایک اور لفظ بھی سر جی نے بتایا بلندی. بلندی یعنی جس طرح شہروں کے باہر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک فصیل سی دیوار سی بنائی احاطہ بندی کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ احاطہ بندی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتی ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سورج جو ہے وہ اس کے مضامین جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے جیسے موتی کی لڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہیں، اسی طرح اس سورت کے بھی ایک دوسرے کے مضامین جڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں پیاری مائی ڈیئر سسٹر، آیت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، آیت کیا ہے اور آیت کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی میرا سوال ہے. آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ماشاء اللہ دو قسم کی ہوتی ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم کا وعمل کا اخلاص. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ آیت ایک تو آپ نے بتایا کہ کونی ہوتی ہے اور ایک قرآنی آیت ہوتی ہے. قرآنی آیات ٹوٹل کتنی ہے؟ 6666. یس ویری گڈ ماشاء اللہ. اور کتنی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں پیاری بہنوں؟ 114 صورتیں ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ کتنی قسم کی جو ہے صورتیں ہیں، جو کہ ہم قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے، تو کتنی قسم کی صورتیں؟ دو قسم کی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور ان کے نام بھی مجھے بتا دیں، مکی اور مدنی. ویری گڈ ماشاء اللہ. مکی صورتیں کنہیں کہیں گے ہم؟ مکی صورتیں ہم انہیں کہیں گے جو کہ اللہ کے رسول جب مکہ میں رہے تو وہ اس ٹائم پیریڈز میں جو صورتیں نازل وہ مکی ہوگی. اور جو آپ کی اور مدنی کون سی صورتیں کہلائی جائیں گی؟ جو کہ آفٹر دا ہجرت، یعنی جب آپ نے ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی. پھر کچھ صورتیں آپ کو پتہ ہے نا، خدر میں یعنی جب آپ حاضر تھے، کچھ آپ کے سفر کے دوران بھی کچھ صورتیں. ہم یہ سب انشاءاللہ تعالی جیسے ساجد نے بتایا نا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے کہ کون سی آپ جب مطلب اپنی جگہ پر رہ رہے تھے، اس جگہ پہ حاضر تھے، وہاں پر نازل ہوئی، کون سی سفر کے دوران نازل ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو آسمان پہ بھی نازل ہوئی، کچھ فرش پہ یعنی جب آپ لیٹے ہوئے تھے اس وقت نازل ہوئی، کچھ آپ کو نیند کی صورت میں بھی نازل ہوئی، کچھ آپ کو زمین کے اندر نازل ہوئی کچھ صورتیں، کچھ آسمان پر لے جا کے آپ بتائیں گے آسمان پر کون سی صورت آیت نازل ہوئی؟ معراج میں. یس، جب آپ معراج پہ تھے تو جب نازل ہوئی. انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ جانیں گے کہ کچھ صورتیں جو ہے اللہ کے رسول کو خاص موقعوں پر بھی نازل ہوئی. پھر اس کے علاوہ ہم اور بھی ماشاء اللہ بڑا کچھ جانیں گے. آپ دیکھیں ابھی تو آپ نے ابتدا کی ہے، انشاءاللہ پھر انتہا بھی آپ دیکھیں گے جب اس سفر کے اندر آپ اپنے آپ کو جمائیں گے، کھپائیں گے، اور جب آپ اس کے اندر غوطہ زنی کریں گے پھر سبحان اللہ آپ دیکھیں گے اس کے موتی جو آپ کو ملیں گے. سبحان اللہ. مائی ڈیئر سسٹر، انشاءاللہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی وہ آیتیں بتائیں جو کہ آپ کو پوری کی پوری نازل ہوئی. کچھ آپ کو پتہ ہے نا، ایک کچھ حضرت عمر جو تھے جو سوچتے تھے تو وہ بھی سبحان اللہ آیتیں نازل. مثال کے طور پر پردے کے بارے میں حضرت عمر جو تھے بہت ہی انشاءاللہ تعالی اب ابھی ہم یہاں پر ہی آپ سے پیاری بہنوں تھوڑا سا میں آپ سے یہاں پر ہی سٹاپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سفر کے دوران ہم نے جو ہے نا یہ اس قرآن سے ہم نے کیا چیز لینی ہے؟ نصیحت لینی ہے. تو پیاری بہنوں انشاءاللہ تعالی اب آپ کا بریک ہوگا، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم بیک الحمد للہ آپ اپنے بریک سے بعد واپس آ گئے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح یوز کیا ہوگا بریک کو الحمد للہ الحمد للہ خوش آمدید آپ لوگوں کو جوش و خروش دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ بہت بڑی کلاس ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اس سے عمل فائدہ لینے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے آپ دعائیں پڑھ لیں اپنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں قرآن میں کہ کس طرح اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان آپ کے عمل میں کوئی دخل نہ کر سکے اور آپ اپنے نوٹس صحیح طریقے سے لے سکیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیہ آپ کا جوش و خروش دیکھ کے ہمیں بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آخری دم تک جوش و خروش کے ساتھ اور اچھے طریقے سے لینے والا بنائے ماشاءاللہ آپ ریڈی ہو جائیں اپنے عمل کے پوائنٹس لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو عمل کرنے کی طاقت دے اور اس آخرت تک استقامت عطا فرمائے آمین سم آمین آگے آپ کا نیا سیشن شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت اچھے نوٹس لیں گے جزاک اللہ خیر کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
چلیے بسم اللہ کا لفظی ترجمہ بسمی سات نام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا اگر مفہوم ہی سمجھ آ جائے تو بندے کی زندگی میں چینجز آتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے اعوذ پھر دوسرا لفظ ہے باللہ پھر من پھر الشیطان الرجیم ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ لفظ اعوذ کا جو لفظ ہے اس کے اندر عین واو زال کیا لفظ ہوگا کبھی اس عین واو زال سے ملتا ہوا کوئی لفظ دیکھا یا سنا یا بولا اس کا لفظی ترجمہ کیا کہ میں پناہ میں آتی ہوں تعویذ تعویذ کا لفظ کسی نے کبھی سنا تعویذ کیا چیز ہوتی ہے لوگ کیوں پہنتے ہیں تاکہ ہم حفاظت میں آ جائیں تو اعوذ میں تعویذ چھپا ہوا ہے عین واو زال کہ اعوذ کے لفظ میں ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا کوئی حفاظت یا پناہ کا معنی آتا ہے باللہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں دو لفظ ہیں با اور پھر لفظ اللہ اللہ کا لفظ ہم بولتے ہیں قرآن پاک میں 2702 بار یہ لفظ آیا ہے ایک لفظ اللہ اور لفظ اللہ جو ہے نا یہ اصل میں ال اور الہ ہے یہ آپ کو بعد میں کہیں بتائیں گے پھر دیکھیں با میں نے ساتھ لفظ اللہ سب کو پتا ہے معبود من سے من کا لفظ قرآن پاک میں 3026 ٹائم آیا ہے ایک من آپ نے جب یاد کر لیا تو آپ نے قرآن کے 3026 یاد کر چکے صرف سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن پاک میں 7500 بار آئے ہیں یعنی جب آپ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کریں گے نا تو آپ نے 750 لفظ یاد کر لیے ریپیٹ ہوتے جائیں گے قرآن پاک کا ہر دسواں لفظ جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ کے الفاظ میں سے آ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ آخری پارے کی صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں سورت فلق ناس 6 صورتیں آپ یاد کر لینا تو اس میں 125 لفظ بنتے ہیں اور 125 لفظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں 40,000 ٹائم آئے ہیں 40,000 بار آئے ہیں کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نہیں ہے یہ ایک کریں وہ کہتے ہیں بائی ون اور گیٹ 3025 فری ایک لفظ پڑھ لیں یاد کر لیں تھوڑی سی محنت ہے ہر دوسرا لفظ قرآن کا نماز کے اذکار میں موجود ہے یہ جو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں چلیں کچھ اور نوٹ کرتے ہیں کرنے کا جو کام ہے نا قرآن پاک 30 پاروں میں بٹا ہوا ہے ہم سب پڑھ جانتے ہیں یہ جو لفظ کہتے ہیں نا سی پارا سپارا سپارا پڑھنا ہے یہ لفظ پارا نہیں ہوتا سی پارا اصل میں سی عرب کہتے ہیں 30 کو فارسی میں اور پارے کو کہتے ہیں ٹکڑے تیس ٹکڑے یعنی تیس تھرٹیتھ پارٹ آف قرآن سپارے کا معنی ہے. ہم اس کو سپارے سے بھی تھوڑا سا ڈھیلا بول دیتے ہیں. پہلے پارے میں اگر آپ الفاظ کا جو ریشو یاد کرنے لینا 20 لفظ آپ کو لگے گا مجھے یاد کرنے, ایک نئے ایک پیج پہ نئے لفظ 20 آئیں گے کیونکہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہا, تو 20 لفظ یاد کرنے پڑیں گے اگر آپ کو. جو ہی آپ دوسرے سے پانچویں پارے کے ان بٹوین ہوں گے نا تو وہ 20 سے 12 رہ جائیں گے, اور جب چھٹے پارے سے 28 کے بیچ میں صرف 6 لفظ آپ کو ایک صفحے پہ نئے ملیں گے, اور وہ اتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو یاد ہی ہو جاتے ہیں. پھر 29 تیسرے پارے میں ہر صفحے پہ تقریباً 12 لفظ نئے ملتے ہیں. تو یہ فگر اس طرح بڑھتا ہے, شروع میں تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا, جو ہی آپ دوسرے پارے سے کراس کریں گے آگے تو قرآن بالکل آسان سموتھ ہوتا جاتا ہے. پھر آخری پاروں میں کچھ نئی چیزیں ہیں تو وہ کچھ لفظ نئے دکھتے ہیں, غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کو سب کچھ آسان ہو رہا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو مجھے تو لگتا ہے کہ کیمسٹری کے اوپر اور سائنٹیفیکل بیسس پہ اس طرح فٹ کیا ہوا ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ آتی ہے. آج جب سے کمپیوٹر ایجاد ہو گیا آپ کو لوگوں نے بتا دیا جتنی دفعہ لفظ شیطان ہے قرآن میں اتنی دفعہ ملک بھی ہے, جتنی دفعہ دنیا کا لفظ قرآن میں آیا اتنی دفعہ آخرت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ میریکل ہے, لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کرنا کتنا کو کام ہے. ہر دن 10-12 لفظ اگر ہم شروع میں یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا, دوسرا ہم کہتے ہیں محنت نہیں کر سکتے, عادت نہیں, میموری نہیں, پڑھے لکھے نہیں. نہ مسئلہ وقت کا ہے, نہ مسئلہ ہماری محنت کا ہے, مسئلہ ہے ہماری سوچ کا. یہاں سے کمانڈ نکلتی ہے, آپ میں سے کوئی مانے نہ مانے لیکن آپ کو اپنے طور پہ پھر ماننا پڑے گا کہ جو بات ہم سوچ لیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. Is it right? ہمیں کوئی نہیں روکتا, کوئی ہمیں دنیا کا روک ہی نہیں سکتا کسی کام سے. نیند آئی ہوتی ہے بندہ کانٹوں پہ بھی سو جاتا ہے, کوئی جگا سکتا اس کو؟ نہیں جگا سکتا. جو خود کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں سوچ بنائیے, کل سے کام آسان ہوگا. آپ کے بہت سارے ساتھی جو پڑھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے نہیں پڑھا یا ارادہ نہیں کیا, صرف یہ کہ سوچ نہیں بنی. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ بالفرض ایک دل میں سوال آتا ہے کہ میں نہیں کرتی, قبر میں جاتے ہی جواب دینا پڑ جائے گا. ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے نہ تو ہمارے کوئی گھر کی چیزوں اور کپڑوں اور چیزوں کا کوئی پوچھے گا, بلکہ ہم سے پوچھا جائے گا تو اس بات کا کہ بتاؤ زندگی کہاں لگائی, تمہارا رب کون تھا, تمہارا رسول کون تھا. تو اس لیے کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہم اس کو کتاب ہدایت اگر بنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے فائدہ ہی فائدہ. آپ دیکھیے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر چکے زندگی میں, کتنے کام کیا آپ نے آج تک, لیکن صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا اگر مفہوم ہی سمجھ آ جائے تو بندے کی زندگی میں چینجز آتی ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطانی شیطان, الرجیم مردود یا رجم کیا ہوا. پھر دہراتی ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ کی, من سے, الشیطانی شیطان, الرجیم مردود. پورا لفظ ایک جگہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اعوذ باللہ, پورا جملہ کیا ہوگا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس لفظ کو قرآن پاک کے شروع میں لکھا ہوا نہیں پاتے, لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اس کو پڑھو. سورۃ نحل کی بھی ایک آیت میں ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب بھی قرآن پڑھنے چاہو, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بس جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. کیوں بھائی, ہم کو گناہ کا کام کرنے لگے ہیں کہ شیطان کو دور بھگائیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پڑھو اعوذ باللہ؟ اس لیے پڑھیے کہ شیطان تو ویسے ہی سب کا دشمن ہے, لیکن آپ شیطان کو سب سے زیادہ بری اس وقت لگیں گی جب آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گی. شیطان کون ہے؟ چوتھی رکوع میں ہمارا اس سے تعارف ہو جائے گا سورت بقرہ کے اندر. ہمارا ابدی دشمن ہے, ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, جس نے ہمارے ماں باپ کو ہمارے وطن سے, ہمارے مدر لینڈ سے نکلوا دیا. نسلوں کا دشمن ہے, قسمیں کھائیں, کچا چبا جاؤں گا تمہاری نسلوں کو. اتنی قسمیں کھا کے ہمارے پیچھے لگنے والا ہے شیطان, جس نے اللہ کو کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھیں گے, اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. یعنی دنیا اتنی خوبصورت ان کو کر کے دکھاؤں گا کہ وہ ضرورت لگے گی, اور چھوٹی سی دنیا اتنی بڑی کر کے شیل کی طرح سامنے رکھ دوں گا کہ پیچھے اتنا بڑا ہال ہی نہیں دکھے گا. آپ دیکھیے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے سب دکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ نوٹ بک کتنی بڑی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 7 inch چوڑی ہوگی اور کوئی 8-9 inch لمبی ہوگی. اب یہ بک جو ہے میں اگر یوں کرتی ہوں نا, یہ دیکھیے جیسے یوں کروں تو مجھے صرف یہ سامنے کے رو میں بیٹھے ہوئے 3-4 اسٹوڈنٹ نہیں دکھ رہے, اور یہ میں اپنے قریب لاؤں, یہ دیکھیے اب میں آپ کو کہہ سکتی ہوں مجھے صرف یہ سروں میں تھوڑا تھوڑا کوئی ہیولا سا دکھ رہا ہے. آپ سب چھپ گئے, یہ چھوٹی سی بک اتنے بڑے ہال کو کیسے چھپا لی, میرے قریب ہو گئی. یہ ہے شیطان کا کام, اس چھوٹی سی دنیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ہمارے لیے اتنی بڑی کر کے بناتا ہے کہ میگنیفائی کر کر کے اب وہ بڑی آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے. جب بھی کوئی قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے نا تو شیطان کو برا بہت لگتا ہے. آپ سب تیار رہے, پہلی بات آپ پہ مشکلات آئیں گی, آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی, آپ نکلیں گے ایک دم گاڑی خراب ہوگی, کوئی بچہ کل اللہ نہ کرے پتا چلے جی کہ وہ بیمار ہو گیا, کوئی مہمان آ گئے, آپ کو اتنی مختلف طرح سے یہ شیطان روکے گا کہ اللہ کی پناہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان, یہ ایک شیلڈ جیکٹ ہے, جیسے کہتے نا جیکٹ پہن لیجئے, سیٹ بیلٹ لگا لیجئے, بکٹ لگا لیں. بڑے پیار اور بڑے ارمانوں سے لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں اور ایک دم رک جاتے ہیں. وہ کوئی خوشی کی بات ہو جاتی ہے, کبھی غم کی, کوئی نعمت, کوئی ازمائش, کوئی بیماری, اصل کیا کہ شیطان اپنے کاموں میں کامیاب ہو گیا. اس کو کیوں برے لگتے ہیں ہدایت والے, ہدایت کے لیے کتاب پڑھتے ہوئے؟ مثلا میں آپ سب سے کون چھڑے چھوڑے, اتنی تیز سے ہم ایک ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں, پڑھو پڑھو پڑھو, آتے ہم سب کو لائیں بھی باہر سے سوارے, لائیں آپ سب کو قرآن مجید بانٹتے ہیں ہم سپارے سپارے کر کے. میرے لیے 2-3 قرآن تو ہم جتنی دیر میں آپ ایک ایک سپارہ پڑھتے جائیں گے ہم پڑھ سکتے ہیں نا, کبھی شیطان کو برا نہیں لگے گا. آپ کہیں گے ماشاءاللہ 3 قرآن پورے ہو گئے جی, آؤ جی صبح دعا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, کھانا لگاؤ, چل پڑتے ہیں. لیکن شیطان آپ کو کچھ نہیں روکے گا, لیکن آپ سب خود اس بات کی گواہ ہوں گی کہ جب ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ کتنا آتا ہے, آتے سمجھ اس میں سے, صحیح پڑھتے ہیں کتنا. خود ہی سوچ لیں کہ ہم کیا, شیطان کو کیوں برے لگے, اس کو تو غلط قرآن پڑھنے والے اور اچھے لگتے ہیں. کرتے رہے وہ قلب کی جگہ قلب, وہ خوش ہوتا ہے, وہ تپکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے آپ فلم دیکھنے بیٹھے اور شیطان آپ کے پیچھے آئے گا؟ وہ تو خوش ہے, میں نے کیا کہنا ان کو, یہ تو خود ہی اپنے کام کر رہے ہیں. آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں, گیتوں کی محفل ہے, سہیلیوں کی, چور دروازوں سے شیطان آ جاتا ہے, ہماری سوچ اچک کے لے جاتا ہے, ہماری نظریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, ہماری توجہ ہوتی ہے. سب سے برا شیطان کو وہ بندہ لگتا ہے جو قرآن کو کتاب ہدایت بناتا ہے. آپ ذرا تصور میں اپنے آپ کو لے جائیں یہاں سے بہت دور, اپنے آپ کو میدان محشر میں سوچیں. میں نہیں کہتی آنکھیں بند کریں, لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اپنا تصور بڑا کریں کہ آپ ایک بہت بڑے میدان میں ہیں, خاموشی ہے, ملینز اینڈ ٹریلینز لوگ ہیں, لیکن پین ڈراپ سائلنٹ ہے. آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں, آپ جس سے بات کرنا چاہتی ہیں وہ آپ سے منہ پھیر لیتا ہے, آپ اس کو بڑے پیار سے اسمائل دیتی ہیں تو وہ آگے سے یوں کھری ڈال کے تو دوسری طرف چل پڑتا ہے. کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں, اتنا وقت گزر گیا, ہزاروں سال گزر گئے, کھڑے کھڑے کھڑے, اتنے میں اچانک ایک کتاب آپ کے بائیں ہاتھ میں دی جا رہی ہے. آپ پکڑنا نہیں چاہ رہے, زبردستی پکڑو اس کو. فام من اوتی کتاب بہو بشمالی, آپ جب اس کو پکڑتی ہیں تو آپ کھولتی ہیں, اوف مائی گاڈ, جو لکھا تھا وہ اس میں, جو بول رہا تھا, برائیاں ہی برائیاں, کسی کا دل توڑا ہوا, کہیں اللہ کی نافرمانی, کہیں ماں باپ کی, کہیں کچھ, نکتا بھی لگا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے. اب خوف میں ہائے کیا کروں، اتنی بری میری کتاب زندگی ہے اور کھلی بھی ملے گی، آج تو بند ہے نا کتاب. اللہ کہتے ہیں کہ یلقاہ منشورا، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. کھلی بھی کتاب کی صورت میں ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے. اب آپ کو وہ مل رہا مل رہا مل رہا مل رہا، پھر اس کو کہتے ہیں لاؤ اس کو تولے. اتنے میں آپ پریشان ہوتے ہیں، کہتے اللہ کی بنا اس میں تو جو جو لکھے اب کس کو بتاؤں، اللہ میں کچھ کروں، مجھے ایک دفعہ واپس جانے دے جانے دے جانے دے. اور کہتے ہیں خبردار، ولو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرأ منا. دوسرے پارے کے بالکل دوسرے کو میں پڑھیں گے کہ قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے کہیں گے اللہ ایک بار بس دنیا میں واپس جانے دے، جن کے پیچھے ہم لگے تھے نا ان کو چھوڑ کے ہم تیری باتیں مانتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، جو ہونا چاہیے تھا اس کتاب میں ہے ہی نہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تھا. اور آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، کوئی میری سن لے کوئی سن لے. اور اتنے میں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ اس کلاس روم میں اب واپس آ گئے. اب وقت ہے اپنی اس بک آف ڈیٹس کو چینج کریں گے، آپ اپنے لکھے ہوئے کو آج انڈو کر سکتے ہیں. ندم التوبہ، زندگی بیکار گزری کارآمد بنا لیجیے. شیطان کی باتیں سنتے ہوئے گزری، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ پہلی پوری کاپی پھاڑے نئی لیں، اس کو صاف لکھیں، پرانے نوٹس گندے تھے آئیے نئے نوٹس لکھیے. انڈو کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبا سکتے ہیں. اب آپ جو وہی جو کل میدان معاشر میں جا کے حسرت ہونی تھی آج موجود ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے اپنی ایک نئی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا. یہ قرآن کے اپنی زندگی کی کتاب کو ایک نئے رنگ میں لکھنے کا ارادہ ہوتا ہے. قرآن کے مطابق اب ہم لکھیں گے. کبھی آپ نے کہیں کچھ لکھا پڑا ہو تو آپ کو بعد میں کبھی اپنی نوٹ بک دیکھنی پڑے تو کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں. پتہ ہی پین نہیں پکڑنا آتا تھا، سواد کی جگہ سا اور سواد نزین کی جگہ پتہ نہیں سا لکھا ہوتا تھا، ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، گھر بیٹھے رہیں چاہے شوق سے بیٹھیں، کھائیں پیئیں موج مستی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور چاہتے ہیں کہ دہرائی کر لیں تو وہ موسٹ ویلکم ہے. یہ زندگی میں ایک موقع مل رہا ہے. اللہ نے ہماری روح کو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، لیکن ہم اس دنیا کے اندر اس کو اتنا انوالو کرتے ہیں کہ اس کے اصل تقاضے بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے کبھی بچوں کے بارے میں یہ بات سنی ہوگی ان کو میٹھا نہ دو، چاکلیٹس کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، بھوک مر جاتی ہے. ایک ویسے بھی کلی ہے جس ماں کا خیال ہے نا کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، اسے کہ بچے کی چینی ختم کروا دو، بھوک لگے گی، چینی ہماری بھوک کو ختم کرتی ہے. جس طریقے سے میٹھا کھا کھا کے ہماری بھوک مر جاتی ہے نا، اسی طرح دنیا کے اندر اتنا انوالو ہو کے بندہ آخرت کی طلب ختم کر دیتا ہے. تو یہ قرآن انشاءاللہ آپ کی بھوک بڑھائے گا. آپ کو لگے گا کہ میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیچھے شیطان ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، نہیں 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 تو بس استغفار اعوذ باللہ. اتنے میں اللہ کہتا ہے آؤ میری پناہ میں آ جاؤ. میں اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سنتی ہوں نا یا سوچتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی میں کسی تنہا کہیں جا رہی تھی اور میرے پیچھے کوئی چور لگ گیا، کوئی چکا لگ گیا، اکیلے میرے پیچھے قدموں کی آوازیں اور میں بھاگ رہی ہوں بھاگ رہی ہوں، اور ایک دم مجھے سامنے اپنا باپ مل جائے کوئی بڑا، میں جا کے اس کے سینے میں چھپ جاؤں، ابو یہ مجھے کوئی کچھ پکڑا ہے، یہ میرے پیچھے کوئی چور لگ گیا. وہ بھی کیا پناہ ہوگی، باپ کے کیا سہارے، اس اللہ کی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل برستی ہوئی بارش اور برستی ہوئی برف کے اندر آپ ایک قسم کی پلاسٹک کی امبریلا اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور وہ نہیں جو صرف چھل سر پہ رکھی ہے، آپ سر سے پاؤں تک اس میں لپٹتے ہیں کہ اللہ بس جیسے مجھے ان سب نے قبر میں پھینکا تھا نا، میں آج دنیا میں اپنی ایک قبر بناتی ہوں. کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مردود میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مجھے پھر دنیا میں مائل کرتا ہے، یہ پھر مجھے جاب یاد دلا رہا ہے، یہ پھر مجھے دنیا کی مزید تعلیم کے لیے لے کے جا رہا ہے، یہ پھر مجھے ادھر ادھر. دیکھیے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی بڑی بن کے آئے گی. آزمائی بھی بات ہے، اگر آپ نے کوئی ایک سال پہلے کہیں جاب کا لیٹر دیا ہوا تھا نا، انتظار کیجیے اب ان دنوں میں آ جائے گا، اور آئے گا بھی انہیں دنوں میں جو کلاس کے دن ہے. امتحان کرتے کیا ہو، کوئی ایسی انیوژل چیز آپ دیکھیں تو فوراً یاد کریں اس آیت کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. آج آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، میں نے اپنی روح کے اوپر وزن تو نہیں ڈالا ہوا. ایک کسی کا واقعہ سن رہی تھی کہ سعودی عرب کے جو عالم تھے تو انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا تو وہ گائے پہ بیٹھا اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چھڑیوں سے مار رہا ہے, تیز چلو تیز چلو. تو اب گائے چلنے کے لیے تھوڑی بیٹھی, سواری کے لیے تھوڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے مارا تو وہ گائے بولی, کہنے لگی کہ ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, یعنی ہمیں اللہ نے دودھ کے لیے پیدا کیا, تم نے ہمارے اوپر سواری کر لی, ہمارا تو قصور نہیں. بالکل یہی کیفیت ہماری روح کی ہوتی ہے, اس کے اندر سے بھی چیخیں اٹھتی, چیختی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ فاجر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جسم میں چھپتی ہے کہ میرے ساتھ آج بڑا برا معاملہ ہونا ہے. پھر اخیر ملک الموت جب اس کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں تو وہ باہر کھڑے ہو کے اس جسم کو بد دعا دیتی ہے, کہتی ہے میں تھوڑے دن کے لیے تمہاری مہمان تھی, تم نے میری بڑی بڑی مہمانی کی, اب میں بد دعا دیتی ہوں کہ جس طرح تم نے مجھے مس یوز کیا, میرا برا حال کیا, اللہ تمہارا بھی یہ اشر کرے. یہ ہمارا نفس جس کو ہم نفس کہتے ہیں نا, مائی سیل, میں, انا, آئی ایم, یہ کل ہمیں وہاں جا کے گالیاں دے گی کیونکہ ہم نے اس کو اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یادوں میں رکھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس ہدف کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے اور ہم جس راستے پہ چلے ہیں ادھر سے اترے نا. چند باتیں ذہنوں میں جو آتی ہیں اس کا جواب ایک منٹ کے اندر دے دیتی ہوں. آپ میں سے کوئی پاکستان جانے والا ہوگا اگلے دو ماہ میں, کوئی دو ماہ میں حج پہ جانے والا ہوگا, کوئی شاید پریگنٹ ہو, کسی کی شادی ہونے والی ہے. میں کہتی ہوں صرف ایک دن بھی باقی ہے نا ابھی آپ کے اس سارے کاموں میں, پھر بھی کل سے آ جائیے. کیوں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. آپ کہتے ہیں ایک سال ایک مہینے بعد پاکستان جانا ہے, میں کہتی ہوں مجھے تو کل کا بھی نہیں پتا میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا, جو ملتا ہے لے لیجیے. اور اگر آپ کو یہ دعوت اپنے لیے اچھی لگی ہے تو آج اپنی دوستوں کو لائیے, ساتھیوں کو. یہ مفت بٹنے والی چیز ہے, یہ ایک اتنی پیاری چیز ہے کہ جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے, لیکن خواہشوں کے باوجود شیطان آنا مشکل کر دیتا ہے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ, مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی. آپ پلیز ان کی چیٹ میرا خیال ڈسیبل ہے. الحمد للہ, الحمد للہ. ہاں جی, کیسا لگا؟ بہت ہی خوبصورت خوبصورت سیشن اس کی, الحمد للہ. دیکھیں ابھی یہ آغاز ہوا ہے ہمارا, بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے. تو کیا آپ نے سیکھا؟ دیکھیں اعوذ, اعوذ کیا مطلب ہے اس کا؟ وائس از بریکنگ, پناہ, میں پناہ لیتی ہوں نا. پھر ایک ایک ورڈ کا ہم نے کہا نا, من الشیطان, سے شیطان, اور رجیم مردود ہے نا. ایک ایک لفظ کو کھول کے الحمدللہ استاذہ جی نے ایکسپلین کیا. باللہ, ساتھ اللہ کے نام کے ہے نا, ساتھ اللہ کے. تو الحمدللہ, تو کیوں مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے سیکھا کہ شیطان سے؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھو قرآن, قرآن میں آتی ہے یہ, کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن کی آیت نہیں ہے نا, لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی قرآن پڑھا جائے, پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ ہے نا, شیطان مردود سے. اچھا کیوں آتا ہے, کیوں ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں, کیوں ہمیں شیطان سے پناہ لینا ہے؟ شیطان سے حفاظت, کیونکہ شیطان کو بہت برا لگتا ہے کہ اگر ہم ہدایت کے لیے قرآن کھولتے ہیں نا. کیوں برا لگتا ہے شیطان کو, کیوں برا لگتا ہے؟ تاکہ ہم ہدایت نہ پائیں. اچھا ٹھیک ہے, ہدایت کے ٹھیک ہے. دشمن ہے نا, ہمارا کھلا دشمن ہے, عدو مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کتنی دفعہ بتا دیا کہ ہمارا کھلا دشمن ہے, تو دشمن سے پھر احتیاط کی ضرورت ہے نا. اور ابھی دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ قیمتی ہو رہے ہیں. جب قرآن ہم کھولیں گے تو قیمتی چیزوں کو ان کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے نا.
تو ابھی سبحان اللہ آپ لوگوں نے کلاس اسٹارٹ کی. ابھی لیکن جیسے استاذہ بھی بتا رہی تھی نا, کیا ہوگا شیطان کیسے وار کرے گا آپ پہ, سیدھا تو نہیں کہے گا آپ کو کوئی آ کے کہ قرآن نہ پڑھو. شیطان کیسے ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, کیسے ہمیں روکتا ہے, بہکاتا ہے وسوسوں سے. اچھا شیطان کیا کرتا ہے, دنیا کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے ہمارے لیے, ہے نا, دنیا کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. یہ مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ ہم آخرت کو بھول کے ہم سمجھتے کہ ہم بس کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہے نا. خوشی کی وجہ کوئی جو کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا, اگر کسی کوئی خوشی آ گئی یا کوئی گھر میں کوئی بیماری آ گئی یا جاب آ گئی کوئی کسی کے لیے, بہت پہلے سے اپلائی کیا ہو رہا نہیں مل رہی, اب وہ جاب آ گیا آپ کی, ایڈمیشن ہو گیا کہیں اور, رائٹ. تو اس سے ہم نے بہت زیادہ بنا کے مانگنی ہے, دعائیں مانگنی ہے اللہ سے, دعائیں, دعا ہمارا ہتھیار ہے نا. تو اس میں ساری چیزوں میں ہماری پناہ کہاں ہے, ہماری پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور یہ قرآن ہماری پناہ ہے نا. تو ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے جو بھی رکاوٹ آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, جو بھی کلاس میں بیٹھے ساری چیزیں سمودلی ہو جائے میرے بغیر کسی رکاوٹ کے, اور آج اللہ سے سودا کر لیں. دیکھیں ہم نے 2.5 سال کا یہ کیا ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں راستے کے لیے مجھے یہ 2.5 سال بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی فزیکل اسپرچل مینٹل کسی قسم کی تکلیف کے بغیر مجھے یہ 2.5 سال دے, تاکہ میں اس قرآن کو اس کا حق ادا کر سکوں, ٹھیک ہے نا. ہم دعائیں اپنے لیے بھی, اپنے پیاروں کے لیے بھی, اپنے ساتھیوں کے لیے بھی, کہ آج ہم دیکھیں اعوذ باللہ سے ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں سورت فاتحہ سے, کل آپ کی باقاعدہ ہوگی, ابھی ہم تسمیہ کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ سورت ناس تک بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اللہ سبحانہ, اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں لگ جائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے گا. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملے کی دنیا آسان کر دیتے. پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہے, لیکن بہت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اپنے لیے دعائیں کرنی ہے, اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, سب کے لیے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم, آپ لوگوں کیا پرومپٹ ریسپانسز دیکھ کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارا جوش اور جذبہ جو ہے وہ آخری دن تک اسی طرح قائم رکھنا, بلکہ اور زیادہ کر دینا, پھر ہمارے اندر وہ تڑپ آ جائے کہ اب ہم نے سیکھ لیا تو ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے, اس سلسلے کو ہم نے روکنا نہیں ہے, ہے نا. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر, بارکم اللہ فیکم. اور ایک پلیز چھوٹی سی ریکویسٹ, کہ اپنے کیمراز آف رکھیں, ٹھیک ہے, جب آپ اگر ہو جاتے ہیں ری لاک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیمراز کو آف کریں, بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے, یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, ہمیں بلا دیتا ہے نا شیطان. تو بس ہم نے پوری طرح فوکس ہو کے اب ہمارا آگے تسمیہ کا ٹرانسلیشن اور اس کا ہم دیکھیں گے تفسیر انشاءاللہ, اچھے سے نوٹس لیں پھر ہم ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے بسم اللہ کا لفظی ترجمہ. بسم سات نام, با سات اسم نام, اللہ اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر بولتی ہوں, بسم اللہ سات نام اللہ کے, الرحمن جو مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اب آپ پھر سے دہرائیں گے, بسم سات نام, اللہ اللہ کے, الرحمن نہایت مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. لفظ جو بسمی ہے نا, آپ اس کو الگ کر کے لکھیں, با پہلے پوری با لکھیے, پھر پلس کا سائن لکھ کے اسم لکھیے, الف سین میم. اردو میں بولتے ہیں اسم, آپ کا اسم گرامی کیا ہے, اسم مسمہ, ہاں یہ وہی اسم ہے. با کہتے ہیں ساتھ کو, ابھی ہم نے دیکھا بھی تھا. اسم کہتے ہیں نام کو. الف کدھر گئی, گر گئی.
تو بسمی کا لفظ ہے نا یہ اصل میں کہتا ہے بی اسم، با ساتھ اسم نام. لفظ اسم جو ہے اس کے اندر جو اگر ہم ڈھونڈے تو ہمیں نشانی کا معنی پایا جاتا ہے، سین میم وائس کا روٹ ہوتا ہے نشانی. ہمارے جو نام ہے نا یہ ہماری نشانی ہے. آپ بیٹھے ایک دم میں پکارتی ہوں فرا آپ ادھر آئیں تو فرا فوراً کانشیس ہو جائیں گی نا. اگر آپ کا نام کوئی کہیں بھی لیتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کا نام آتے سب کو پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. تو نام ہماری پہچان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے لفظ دیکھیے اللہ. اللہ الف لام لام ہا، ال اور پلس الا. عربی زبان میں الف لام کا لفظ خالی ال جو ہے نا یہ بہت استعمال ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب ایک لفظ ہے کتاب اور دوسرا ہے الکتاب. فرق کیا دونوں کا؟ جیسے انگلش میں آپ لکھتے ہیں نا بک اور ایک جگہ آپ لکھتے ہیں دی بک. آپ لوگوں کو یقیناً اس کا فرق پتا ہوگا. بک کوئی بھی بک، پتہ نہیں کون سی بک، کامن ناؤن ہے، لیکن دی بک یہ کتاب، خاص کتاب. تو عربی زبان میں الگ کے چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے ال اتار دیں تو پیچھے اردو رہ جائے گی. عربی کا کوئی لفظ آپ کو نہ سمجھ آئے نا اس کے شروع میں لگا ہوا ال ہٹا کے پڑھیں. جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں الرحمن، پتہ نہیں کیا معنی ہے، ال ہٹا دیں پیچھے کیا رہ گیا رحمان. کئیوں کے نام رحمان ہوں گے. الرحیم ہے، ال ہٹا دیں پیچھے رحیم رہ گیا. ہاں آپ کہتے ہیں الدین، سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا معنی ہے، ال ہٹا دیں پیچھے لفظ دین رہ گیا. تو ال کامن کو پراپر کرتا ہے، نکرہ کو معرفہ میں بدلتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرحمن، ر ح میم، رحم. رحم کیا ہوتا ہے؟ مدر، ووم، یوٹرس. ٹھیک ہے، اور رحم کے جذبات، رحم دلی، فلاں بڑا رحم دل بادشاہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ الرحیم اس کے اندر مسلسل کسی کام کا کرنا پایا جاتا ہے. اب ہم نے یہ اس کی لفظی ترجمہ تو دہرا لیا، ایک دفعہ بس کی ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ ہی، اب آپ نوٹ کریں جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دوں گی نا، آپ نے اب اس پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور بھی کرنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے. کیا سات نام اللہ کے نہیں لکھا؟ یہ تو ہم اردو ترجموں میں اضافہ کر کے لکھتے ہیں نا، شروع کرتی ہوں سات نام اللہ کے، حالانکہ شروع کرنے کا کوئی لفظ نہیں ہے بسمی میں. با میں نے ساتھ، اسم میں نے نام. اب آپ کو ماشاءاللہ لفظی ترجمہ آنے لگا، آپ کہیں گے بھائی کدھر لکھا ہے شروع کا ترجمہ؟ شروع لفظ تو ابداؤ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کھاتے ہیں، سات نام اللہ کے کھاتی ہیں، تو بسمی کا کو بسمی کے ساتھ کل، کھانا، اکل، اکل، تو کچھ نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ نے خالص لفظ کو بسمی کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب جہاں اس کو استعمال کریں گے وہیں یہ بالکل فٹ ہوگا. اور لفظ بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی. اس کے آغاز میں یا تو ہونا چاہیے نا اقرا، یا قرا میں پڑھتا ہوں بسم اللہ، میں اللہ کے ساتھ، یا ابدا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، یا اتلو، کچھ نہیں ہے. اس کو اس طرح سے رکھ دیا کہ بس جب جہاں پڑھو یہ کام کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے. قرآن پاک میں 114 سورتیں اور 114 ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے، حالانکہ سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. پھر ایک جگہ کہاں ہے؟ سورت نمل. سورت نمل کے شروع میں تو ہے ہی بسم اللہ، لیکن بیچ میں بھی ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے بھی ہمیں خلاصہ ملتا ہے کہ میرے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی بسم اللہ جیسی آیت نہیں ملی. آپ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی کوئی آیت نہ تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانی شروع کی تو عموماً وہ لوگ جو قرآن کا مزاج سمجھتے وہ دشمن ہو جاتے ہیں، لوگوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بہت الٹ سلٹ باتیں پھیلانی شروع کر دی. کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا،
دل بڑا لگتا تھا ان کا اللہ کے نبی کے کلام کو سن کر، لیکن بس اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے دل دکھے۔ ایک دن سارے بڑے بڑے ان کے لیڈر جو تھے بیٹھے، کہنے لگے ایک بندہ ہر روز ایسی ایسی آیتیں لا کے دکھا رہا ہے کہ جو واقعی ہمارے دلوں میں اترتی ہیں، کیا تم اتنے بڑے بڑے زبان دان اور ادیب اور شاعر ہو، کیا تم کوئی ایسا کلام نہیں بنا سکتے؟ یہ بات سن کر ایک شخص تھا، ابن مقفع اس کا نام تھا، ادیب بھی تھا شاعر بھی تھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ان سرداروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا سارا خرچ ہم اٹھاتے ہیں، تمہارے بچوں کو کھانا دینا، پینا پلانا، سب کچھ خریداری، تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور جیسی یہ صورتوں پہ صورتیں لا کے ہمیں سناتا ہے، تم بھی ذرا ایسا کلام لکھ دو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ جواب دے دیں جی ہمیں بھی آتا ہے، ہمیں بھی پڑھنا آتا ہے، آپ کوئی نیا نہیں پڑھا رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بٹھا دیا۔ اب اس کی ساری ٹیک کیئر یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کچھ وقت گزرا، خاص وقت 3-4-6 مہینے جتنے بھی گزرے ہوں گے واللہ عالم، انہوں نے کہا کہ لاؤس سے پوچھو بھائی کیا لکھ لیا ابھی تک۔ جب ادھر گئے تو لکھ لکھ کے صفحے پھاڑنے والی کیفیت، جیسے کہ لگ رہا ہے کہ اس نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ لوگوں نے کہا لاؤ بھائی بتاؤ کیا کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ سردار بڑے سٹ پٹ آئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، جس کے خلاف کتاب لکھنے کو کہا تم بھی اس کے ہم خیال ہو گئے۔ تو کہنے لگا تم اس کتاب کی بات کرتے ہو، جب سے تم نے مجھے ادھر بند کیا ہوا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن پر کوئی آیت جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نہیں کر پا رہا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ کیوں؟ تاکہ بندے کو پتا چل جائے کہ مالک کی اجازت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہوئے کہتے ہیں مے آئی کم ان پلیز، کین آئی ٹیک یور پین پلیز، میری چیز ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، میرے گھر میں آپ آئیں گے تو میری اجازت سے آئیں گے نا۔ بسم اللہ کہہ کر ہم اس پوری کائنات پر اللہ کا تصرف ثابت کرتے ہیں۔ کچھ ہو نہیں سکتا اس دنیا میں جب تک اللہ نہ چاہے، میری مدد ہو نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام اس میں بھی آ جاتا ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، ایون شوہر بیوی کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہم بسمک، یعنی اس میں آتا ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ پھر آپ دیکھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ اس بسم اللہ کے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالیں، بچپن سے یہ عادت جب ڈل جاتی ہے نا تو پھر بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں عادت کچھ کاموں میں کرنے کی تو ہوتی ہے، کچھ کی نہیں۔ فائدے کیا ہیں بسم اللہ پڑھنے کے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام آ گیا تو برکت ہو گئی۔ ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں تو آپ غلط کاموں سے رک جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ ہی غیبت کرتی ہوں، بسم اللہ ہی یہ تھپڑ مارتی ہوں، بسم اللہ ہی لاؤ پھر چلتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ ناراض ہو، نہیں کر سکتے نا۔ تو بسم اللہ کہنے سے بندہ اس کام سے رک جاتا ہے جو اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ پڑھیں گے کب کہاں؟ قرآن پاک میں، جہاں آئے گی، سورت کے شروع میں آتی ہے نا، یہ قرآن کا باقاعدہ ایک حصہ بن جاتی ہے، جہاں آتی ہے وہاں پڑھ لیں، جہاں نہیں آتی وہ کیا کریں۔ مثلا ابھی سورۃ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ لیکن جب آپ کا سبق آگے بڑھتا جائے گا اور ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72 سے، چلے جی آج کا لیسن ہے آیت نمبر 72 سے 80 بالفرض، تو ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ بیچ میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جب ہم سورۃ توبہ سے پہلے نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہیں اور پڑھنے کی بھی نہیں ضرورت. تو جب بھی بیچ میں سے قرآن کی تلاوت آپ کبھی بھی شروع کریں, ڈیلی بیسس پہ آپ پڑھتے ہوں گے صبح میں یا شام میں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ اس کو شروع کر دیں. اور اللہ کی ذات پہ اگر اس کی کائنات پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ہی کے بعد الرحمن الرحیم کیوں کہا. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں, 99 تو بہت معروف ہے نا, 200 سے زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہو چکے ہیں قرآن اور حدیث سے, اور پتہ نہیں کتنے. وہ تو خود کہتا ہے کہ تمہارے سمندر خشک ہو جائیں اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی. اس اللہ کی ذات کا نام لے کر آگے صرف دو صفات کیوں آئیں, الرحمن الرحیم, یہ کیوں نہیں کہا؟ غور کیجئے گا باپ کے آج کے سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ الجبار القہار بھی تو ہو سکتا تھا, کیونکہ الجبار بھی اللہ کا نام ہے, القہار بھی اللہ کا نام ہے. بسم اللہ الحاکم الحکیم بھی ہو سکتا تھا. اتنی جو صفات ہیں, چلے یہی ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الجبار, ایک صفت رحم کی لگ جاتی, ایک جبر کی لگتی. اللہ نے کون سی صفات دی؟ الرحمن الرحیم, اپنا رحم بتایا. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھیں گے کتب علی نفسہ الرحمہ, سورۃ الانعام میں یا سورۃ الاعراف میں آتی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف ایک حصہ, سوچئے ذرا امیجنیشن میں لائیں, 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے بانٹا ہوا اس وقت, جس کی وجہ سے ماں بچے سے پیار کرتی ہے, بھائی بہنوں سے, شوہر بیوی سے, اور حتیٰ کہ فرمایا تم جانوروں کا دودھ نکالتے ہو اور وہ تمہیں لات نہیں مارتے, یہ ان کے دل میں ڈالے ہوئے اس رحم کے جذبے کی وجہ سے. اگر اللہ جانوروں کے دلوں میں ہمارا رحم نہ ڈالتا تو میں کبھی اپنی پشت پہ سوار نہ ہونے دیتے. اور فرمایا باقی 99 حصے, 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں میں بانٹے گا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا اگر پورا حال کافروں کو پتا چل جائے, فاجر نافرمان, تو وہ بھی اپنے جنت میں جانے کی آس لگا بیٹھے کہ ہاں جی ہم ہیں بڑے گناہگار, لیکن اللہ ہے ہی اتنا رحم والا, ویسے ہی ڈال دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا بھی پورا حال کھول دے لوگوں کے سامنے, تو کوئی متقی سے متقی ایمان والا بھی جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں رکھے گا. آل ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجا, امید بھی رہے خوف بھی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اوپر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے لیے کیا عمل لینا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں رحم لائیں. کرو تم رحم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر, معروف شعر آپ سنتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے, رحمت ڈال دے, یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں, میں کیسے دل کی مالک ہوں, کرخت ہوں, سخت ہوں, سارے مجھے گناہگار لگتے ہیں, ساروں کی دل جاتا ہے جہنم میں پھکواؤں, سارے دوست ہی لگتے ہیں یا سارے نیک لوگ برے لگتے ہیں. تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے, دل اچھے ہو جائیں. اللہ کی ذات نے اتنی پیاری کائنات بنائی اور اس میں پھر اتنا پیارا جہان سجا کے انسان کو ایک مہمان بنا کے رکھا. اور آپ کو تھا کہ رحمان کا سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. سورۃ الرحمن پہ غور کیجئے. الرحمن کیا ہے؟ کہ جس نے رحم کیا یہ قرآن دیا. ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر اللہ کتنی رحمتیں کرنے والا ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ایک بیکار سی زندگی کو اللہ کا رحمت بنا دیتا ہے. ہم کہاں تھے, کہاں جا رہے تھے, اللہ نے یوں ہمارے سرے پکڑ کے اپنی طرف بلا لیا. کل انسان سوچ کے کہے گا اللہ یہ میں ہوں, میں نے تو کوئی اتنے اخلاص سے تو نہیں دعائیں مانگی تھی کہ قرآن سیکھوں پڑھوں, تو کیسے لے آیا, کیسے تو نے آسانیاں کر دی, کتنی مشکلیں راستے میں آ سکتی تھی تو نے آسان کر دیا میرے لیے, یہ میں کر گئی ہوں, میرا ایک پارا پورا ہو گیا, سورت بقرہ پوری ہو گئی ہے, اب پانچ پارے پورے ہو گئے، اب پہلے دس پورے ہو گئے، اب سورت کہف پہ آ گئی، آپ انہیں حیرانیوں میں گم ہوں گے اور اپنی ساری کمزوریوں اور محرومیوں کے باوجود آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ جائے گا. آپ میں سے اگر کوئی یہ بھی گمان رکھتا ہے نا کہ اس کو اردو لکھنی نہیں آتی، میں آپ کو پورے شعور اور یقین سے بتاتی ہوں کہ وہ بھی پورے قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کر دے گا. یہ میریکل ہے، یہ ہمارا آپ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے جس رب نے ہماری فطرت بنائی ہے. تو الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا رحم اللہ کا یہ قرآن ہے. آج مسلمان کیوں رحمت سے دور ہے؟ کیونکہ رحمان کے اس کلام سے دور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے پستیوں میں ڈال دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ من جعلہ اماما، جس نے اس کتاب کو امام بنایا. امام کیسے؟ یعنی اس کو اپنا لیڈر بنایا، اس کے پیچھے رہا، اس کو فالو کرتا رہا، اس کے حکموں پہ چلتا رہا. کتاب اس کو جنت میں لے کے جائے گی، ساقہ الی الجنہ. اور جس نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ساقہ الی النار، تو ہانک کے لے جائے گی اس کو یہ کتاب آگ کی طرف. اس لیے اللہ کی اس کائنات پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس رحم کو محسوس کرنا ہے. نفل نہ چھوڑیں اپنے، اللہ نے آپ کو چنا ہے. بہت لوگ آپ پہ رش کریں گے اور بہت سارے حسد بھی کریں گے. اور جملوں کو پہچانیے، شیطان کئی رنگ روپ بدل کے ڈھل ڈھل کے آئے گا، کبھی اپنوں کے رنگ میں، کبھی حق لینے کے نام پہ، کبھی گھرداری کے ذمہ داریوں پہ، تو آپ کہیں کہ میں تو اللہ کی رحمتوں میں آ رہی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ملکوں سے اٹھ کے ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں نا، کتنے پیارے آپ کے چاہیں آ جاؤ ادھر رہ لو، ہمیں یا بچے، بچوں کو مائیں یاد کرتی مر جاتی ہیں، بوڑھے، پر بچے کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہم کتنے رہے فضل میں ادھر، ہماری اتنی لگژریس لائف ہے. آپ کے ملک میں تو پانی اچھا نہیں، وہاں تو مکھیاں بڑی ہیں، وہاں تو سیکیورٹی کوئی نہیں. آپ یہاں بیٹھے اس رحم کو محسوس کر رہے ہیں نا، اسی کو بس آپ کوئی 10-15 گنا بڑا کر لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، حد ہی کوئی نہیں ہے. جس بندے کا اللہ کے کلام سے تعلق جڑتا ہے نا، اللہ سے جڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہیں کیا پھر بتاؤں، آپ کو میرے اوپر رحم آ رہا ہے، صبح اٹھ کے جا رہی ہے، بچوں کو لے جا رہی ہے، بچے روتے ہیں پھر بھی جاتی ہے، گھر چھوڑ جائیں تو دکھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے، آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ مجھے اس میں کیا مل رہا ہے. اور یقین کریں کہ جس بندے کو اللہ کا یہ رحم نظر آ گیا نا، اس کے بعد پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رحم میں گناہوں کی معافی بھی ہے. اللہ کے رحم کا ایک دوسرا اظہار کیا ہے؟ ایک گناہ کرے تو ایک لکھا جائے، اور ایک نیکی کرے تو 10 لکھی جائے. ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں کہ ایمان والے کی کم سے کم نیکی کا جو ملٹیپل ہے نا، وہ 1:10 ہے. ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نا، تو ہماری ایک نماز ہو گئی، لکھ دی جاتی فوراً. پھر ہم جب اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ اس کی نفل گنی جاتی ہے اور 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے. اکائی اور دھائی کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہی تباہ ہوا جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں. گناہ ہم ایک ایک کر کے 10 کر لیتے ہیں، اور اس کے پیرلل اس کی برابری میں ایک نیکی بھی نہیں کر پاتے. اس لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اصل اس کا رحم یہ ہے کہ تم ایک قدم آؤ، میں 10 قدم آؤں گا. اور جب ہم ایک قدم دور جاتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں پھر 10 قدم دور بھی کر دیتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا. پھر اسی طرح اللہ کا رحم کا ایک تیسرا اظہار کیا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جسے ہم نے کیے ہی نہیں. الندم التوبہ، ندامت. ہم سب ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں ساتھیوں ماحول کے تحت ہو کر. پھر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے, پہچان ملتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہائے میں ایسی تھی, کیسی لگتی ہوں کہ میں اللہ کو. پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے, جیسے آپ اپنی گاڑی موڑتے ہیں نا, آپ ایک دم تو کبھی نہیں موڑیں گے گاڑی, گھوم کے الٹ جائے گی. اے ٹی میں چلتا ہوا کبھی بریک نہیں لگا سکتا, گاڑی الٹ جائے گی. اسی طرح یہ قرآن ہمیں اتنے غیر محسوس طریقے سے اس دنیا کے غموں اور صدموں سے نکال کر اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں لے آتا ہے. پھر جو سب سے بڑا غم پڑتا ہے وہ یہ کہ ہم تھے کیا. میں نے قرآن پڑھنے والوں کو جو چھم چھم کرتے ہوئے روتے دیکھا ہے نا, وہ اپنے مرے ہوئے پہ نہیں روتے, ان کو غم یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو 10 سال کے حساب کتاب تھے وہ کون دے گا. اتنی خالی زندگی تھی, اتنی گندی سوچ تھی. لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے والوں کی برین واشنگ ہو جاتی ہے, حالانکہ قرآن پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی میرا برین واش ہی کرنے والا تھا. اتنا گندا میرا برین تھا, اتنی گندی میری آنکھیں تھیں, اتنے گندے میرے کان تھے, گندی زبانیں تھی میری. ایسے وقت میں پھر بندہ جب ندامت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے, بندے کے جو گناہ اس کو یاد آتے ہیں, دل میں تکلیف آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اس دفتر کو وہیں روک لیتے ہیں. سیز کرنے کو, جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے دفتر کو سیز کر دو, تالا لگا دو اس کے آفس کو, فرشتہ بھی اور گناہ نہیں لکھنے. یہ پہلا سٹیج ہوگی. آہستہ آہستہ پھر ہوتا کیا کہ جب بندے کے اندر یقین اپنے اس گناہ سے رکنے کا, نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے نا, تو ایک ایک کر کے وہ ہر گناہ نیکی میں بدلتا جاتا ہے, ایک ایک کر کے نیکی میں بدلتا جاتا ہے. اور جب بندہ پورا اس نیکیوں پہ جم جاتا ہے نا, تو اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ تھے وہ سب نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. حدیث کا خلاصہ آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا. اتنے میں ایک شخص آئے گا یا جو بھی لوگ ہوں گے اس وقت, تو اسے پوچھا جائے گا کہ تیرے گناہ کدھر ہے. کانپنے لگے گا, چھپانے کی کوشش کرے گا, ڈرے گا. لیکن اس دن کون چھپے گا؟ یوم تبل السرائر, اس دن تو سینوں کے چھپے ہوئے راز کھل کھل کے سامنے آئیں گے. جب اس کے گناہ کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا, اس کے سب سے پہلے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے, صغیرہ گناہ, ایسی کر دیے بس شوق عادت رسم. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی دے دو. اس سے اس کا کانفیڈینس تھوڑا ڈیویلپ ہوگا, اس کے اندر اعتماد آئے گا. وہ دیکھے گا ہر گناہ پکڑ کے دوسرے اس کی جگہ نیکی, ایک گناہ اس کے بدلے نیکی, ایک گناہ کے بدلے نیکی. جب وہ یہ عمل دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اللہ تعالیٰ وہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں پیچھے بڑے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہے اس کا رحم. اسی طرح کے ایک شخص جس نے اللہ کے وعدوں میں یقین رکھتے ہوئے توبہ کی ہوگی نا سچے دل سے, اس کو کہا جائے گا کہ تیرے سارے پچھلے معاف, جیسے جیسے آج کوئی کسی سے کہ آپ کا پچھلا سارا کریڈٹ کلیئر, بلیک لسٹ سے آپ کو وائٹ لسٹ کر دیا گیا. لیکن جب کل قیامت کے دن جائے گا تو ایک دم اس کو اپنے گناہوں کا وہ سارا دفتر دکھے گا جو اس نے کیے ہوئے تھے. کام جائے گا, مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ نیکی گناہ بدل جائیں گے, دھل جائیں گے, یہ تو سارے موجود ہیں. حدیث میں دیکھا اس کو جھرجھری آئے گی, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دم جھرجھری سانا, جو ہی اس کو جھرجھری آئے گی تو وہی جو لمبے لمبے سکرولز جو ہوں گے, دفتر جو ہوں گے گناہوں کے, وہ اس کے سامنے نیکیوں کے بن چکے ہوں گے. کہ اچھا پتہ نہیں مجھے غلطی لگی, جیسے ایک نظر میں ہم دیکھے ہم کہتے ہیں شاید میں نے صحیح نہیں دیکھا. پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے وہ تھے کہ اگر تو نیکی کی طرف نہ آتا, قرآن کی طرف نہ آتا, توبہ نہ کرتا تو آج یہ دیکھتا. اس لیے دکھائے گئے کہ تجھے اس نعمت کا بھی اب احساس ہو کہ تو کیا تھا اور اب تیرا اصل یہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا. دعا کرتی ہوں کہ ہمیں ان رحمتوں میں ڈوبنے والا بنائے. ہم جب قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں نا تو ایک روایت کا خلاصہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بندہ اس طرح اپنی جگہ سے اٹھ کے گھر تک جاتا ہے جیسے گیلا کپڑا یا تولیہ پانی کی بالٹی میں ڈپ کر کے اب وہاں سے اٹھا کے تو دوسری جگہ لے جائے. کیا کرے گا وہ پانی, تولیے سے کیا ہوگا, پانی ٹپ ٹپ گرے گا نا. تو جن رستوں سے بھی انشاءاللہ باپ نے گزر کے جانا ہے نا, وہ رستے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کو برساتے جائیں گے. یہ اتنی پیاری محفل ہوتی ہے کہ قرآن چلتا بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رحمت میں حصہ دیتے ہیں. کیسے ڈوب جاتا ہے بندہ رحمتوں میں, کس کو غم یاد رہے جو اتنی رحمتوں میں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله.
آپ پہ پھر آپ کو پیار آتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا سیکھا آج آپ نے, دیکھیں بسم اللہ بسمی کیا چھپا ہوا اس میں. ایسے اس کو دیکھیں, ابھی تو ہم نے اس کو شروع کیا الحمدللہ سات با اور اسم ہے نا, جب اس کو ملا دیتے ہیں تو بسم بسمی سات نام کے اللہ بسم اللہ سات نام اللہ کے ہے نا. تو الحمدللہ دیکھا کتنا خوبصورت اچھا لگتا ہے نا جب ہمیں پتہ چلتا ہے. آئی نو کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو, ہم سارے ڈفرینٹ لیولز پہ نا, کچھ کو پہلے سے پتہ ہوگا اور کچھ کے لیے بالکل نیا ہوگا. تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے آئی کینٹ کنٹرول ویپنگ سبحان اللہ. یہ واقعی یہ قرآن کا اعجاز ہے سسٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اس کو قبول کرے, آپ کے اور اس میں جذبے میں آپ کے اور زیادہ برکت دے. ٹھیک ہے, اچھا کتنی خوبصورتی اس میں سے اندر سے نکلتی ہے نا. اور پھر ہم نے دیکھا اللہ ہے نا, اللہ اس میں بھی پھر ال اور الہ ہے نا, ال اور الہ اس میں چھپا ہوا ہے. پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت دو خوبصورت نام دیکھے اس کے, اس میں جو آتے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے دو نام تھے, الرحمن اور الرحیم. اچھا استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ لوگ؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ آپ کے ہدایت کی طرف بڑھتے ہوئے یہ قدم قبول کرے, یہ ایسے نقشے پاپ بنے کہ جن کی قدر کر کے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو یا ان کے کھڑے ہونے کو مقام ابراہیم میں بدلتا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس قرآن کے سفر پہ, ہدایت کے اس راستے میں, اس ویر الجنہ پہ چلتے چلتے یہ قدم اس طرح محفوظ کر دے کہ آپ کی آنے والی نسلیں, کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی انہی نقشے پاک کو پا کر ہدایت پہ چلیں. جیسے ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل تھیں, ہماری نانیاں ہماری دادیاں اور اسی طرح سے ہمارے بڑے ہمارے لیے ہدایت کے مینارے ہیں. اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک ہدایت کا ایک ایسا چمک ستارہ بن جائے کہ نہ صرف یہ کہ خود چمکے بلکہ دوسروں کو بھی چمکائے. اور اب آپ میں سے بہت ساروں کی وہ دعا قبول ہونے کا وقت قریب ہے جو بغیر سوچے شعور کے بغیر پڑھی مانگی. اگر آپ انڈیا یا پاکستان کے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو علامہ اقبال کی وہ پوئم کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہ جو تمنا تھی نا لب پہ, وہ لفظی تمنا تھی. اور اس میں بولا وہ یہ جملہ کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے تھے ہم سب بھی میٹرک تک, ہر روز صبح کی اسمبلی میں یہ دعا دعا کے طور پہ پڑھی جاتی تھی. مانگنا قرآن نے سکھایا. تو حقیقت میں آپ بہت قیمتی ہونے والے ہیں, اپنی حفاظت کیجئے کیونکہ قیمتی چیزیں باہر نہیں رہتی, ان کو بہت چھپا کے رکھا جاتا ہے. اور آپ بڑے نازک بھی ہونے والے ہیں تو لہٰذا فریجل ہیں, ہینڈل وتھ کیئر. چھوٹی چھوٹی بات پہ نہ ٹوٹنا ہے اور نہ روٹنا ہے اور نہ گھبرانا. یہ تو آپ سن ہی رہے ہیں اور آگے بھی سنتے ہی جائیں گے کہ آپ اس سفر میں کیا لیں گے. صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سننے پڑھنے کے بعد ہی اگر آپ کو لگنے لگ گیا کہ میں بالکل صحیح جگہ پہ آ گئی. سچ بتائیے ابھی تک پہلا دن ہے, آپ میں سے کس کس کو لگا کہ پا لیا پا لیا پا لیا, گاٹ اٹ گاٹ اٹ گاٹ اٹ, ون ٹائپ کرنا شروع کر دیں. یہ وہی ہے جس کی تلاش تھی, یہ کورس میرے ہی لیے ہے, میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا, سب کا جواب ون ہی رکھیے. یہ تھی وہ چیز جو مسنگ تھی بہت کچھ جاننے اور سننے کے باوجود, اور خاص طور پہ جبکہ سوشل میڈیا عام ہوا, بہت سارے لوگ تو وہ چیزیں بھی فارورڈ کرتے دیکھے گئے جو خود بھی نہیں سنتے اور دیکھتے اور پڑھتے. علم سستا ہو گیا, استاد مہنگے ہو گئے, استاد کی وہ قدر نہ رہی جو پہلے تھی. مدرسہ, ادارے, یونیورسٹیز, یہ لفظ پیچھے چلے گئے صرف ایک لفظ سے ورچوئل. گھر بیٹھ کر ہم نے انفارمیشن کا ڈھیر جمع کر لیا, لیکن نہ کر سکے تو خود کو سیدھا نہ کر سکے. آپ کا میرا یہ سفر خود کو سیدھا کرنے کا ہے. خود کو سیدھا کر لو اس سے پہلے کہ دو لوگ کوئی اور تمہیں سیدھا کرے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں جو بندے کو سیدھا کرتی, ایک استاد اور ایک حالات. جو اپنے آپ کو استاد کے ہاتھوں میں نہیں دیتا نا کہ مجھے توڑو, مجھے موڑو, مجھے میرینیٹ کرو, مجھے گوندو, بون لیس میٹ کی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے نا, تو پھر ان کو وقت اور حالات توڑتے. اور اللہ سے ایک دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں کتاب کے ذریعے ہی ہدایت دے دے عذاب کے آنے سے پہلے, کیونکہ ہدایت بمقابلہ عذاب. جو کتاب سے ہدایت لے لیتے ہیں پھر اللہ ان کو پکڑ کر مشکلات کی اور تکلیفوں کی چکی سے نہیں گزارتا. جو پہلے ہی مان جائے اس کو کون بنوائے گا؟ جو خود ہی اپنی ہستی کو ایسے چورا چورا کر دے پھر اس کو چکی میں اور بیلنے میں کون ڈالے گا؟ تو یہ آپ کی میری ایک دوسری برت ہے. امام شافی کا اور امام مالک سے بھی منسوب کرتے ہیں کچھ لوگ, کہتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں, ایک وہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اور دوسرا وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں. یعنی پیدائش اور مقصد پیدائش, حیات اور مقصد حیات معلوم ہوتا. جتنا زیادہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا جائے گا آپ کے اندر سکون اور اطمینان آئے گا, اور آپ یہ مانیں گے کہ اتنے بڑے مالک نے اتنی بڑی کائنات میں مجھے کسی بغیر مجھے مقصد کے بغیر تو نہیں بھیجا ہوگا. اور جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا دن جس دن وہ یہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا. ہمارے یہاں پہلی پیدائش کا دن بڑا اہم ہے جس کو ڈی او بی کہتے ہیں, کہیں ڈیٹ آف برتھ کہتے ہیں, کبھی برتھ ڈے کہتے ہیں. کچھ ملکوں میں تو آپ کے انیشلز بن جاتی ہیں یہ ڈیٹ آف برتھ. لیکن میں پیدا ہو کے آج تک کیا کر چکی؟ کیا میں نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ڈھونڈ لیا؟ اگر آج تک آپ کو مقصد حیات صحیح طور پہ سمجھ نہیں آیا تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کی بڑی مدد کرے گی. سر سجدوں میں رکھ کر اللہ سے ایک دعا کرنی شروع کر دیں کہ مالک, میری ماں نے جو اتنا عرصہ مجھے پیٹ میں رکھا, کتنی کمزوریاں تھی وہنن الا وہن, کتنے تھرو اپس تھے, کتنی تکلیفیں تھیں, اور میں نے اپنے ماں کو اس کے پیٹ میں جو ستایا, اس کا سانس رکا اس نے مجھے پھینکا نہیں, اور جو اس نے موت اور زندگی کے بیچ کی جنگ میں مجھے پایا, اب میں اس کا حق ادا کروں گی. آپ میں سے کچھ 17, 18, 19, 20 اور کچھ 40, 50, 60, 70 عمر پہ بھی ہوں گے. قرآن یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تک کے ڈفرنٹ لیول پہ سائنس, سائنس اور اردو اور انگلش نہیں پڑھائی جاتی. آپ دیکھتے ہیں ہماری دنیاوی تعلیم میں پہلی کلاس سے ہی میتھ شروع ہو جاتا ہے, اردو شروع ہو جاتی ہے, انگلش شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہر سبجیکٹ اس کی پرائمری سٹیج پہ. اس بچے کے لیے جو پہلی کلاس سے دوسری میں آتا ہے اس کے لیے میتھ کیا ہے؟ 2+2, 2 × 3, 6, سو آن. لیکن جب یہی لیول اس کا 10-12 سال پڑھنے کے بعد ڈھلتا ہے تو وہ اس میں ریسیپروکلز بھی کر لیتا ہے, اس میں وہ بہت کچھ کرتا. اگر آپ پہلی کلاس یا دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ چھٹی ساتویں کلاس کے بچے کو بٹھا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پریشان، استاد بھی پریشان، کس کو فوکس کروں؟ چلے چھوٹے کو کرتا ہوں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آنا، تو بڑا بور ہونے لگے گا کہ میں کدھر آ گیا بچوں میں. اور کئی بچے صرف اس لیے اپنے سے پیچھے والی کلاس میں نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ ہم بور ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے. چلیے استاد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چھوٹا ہے، اس کی تو خیر ہے، بڑے کو فوکس کرتا ہوں. وہ چھٹی ساتویں کے درجے کا میتھ پڑھانے لگ جائے تو پہلا یا تو رو پڑے گا تو یا سو جائے گا. یہ قرآن واحد کتاب ہے کہ اس میں 15 سال سے لے کر 70 سال کا بندہ بھی بیٹھا ہونا تو ہر ایک اپنے حساب سے لیتا ہے. بچہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ سٹوری بک لگتی ہے، گڈ نائٹ سٹوریز، ویکینڈ سٹوریز. وہ اس میں حضرت موسیٰ کے جادو کے معجزوں میں کھوتا ہے، وہ شائننگ ہینڈ اور اسا سانپ بن گیا، وہ کلائمیکس، ہو. ذرا سے بڑا انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو اس میں بہت فینٹسی دکھتی ہے. جوانی میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سورت یوسف بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، سورت نور بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، سورت قصص میں موسیٰ کی شادی کا قصہ بڑا مزر کے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں چھوڑ، لوگ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہدایت تھوڑی اور فیشن اور دنیا کی زیادہ چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، میں اسی سے لے لیتا ہوں. اور جب آپ ایک سنجیدہ انسان بنتے ہیں 20, 25, 30, 35 کے بٹوین، تو آپ کی عمر بھی بدل رہی ہوتی ہے اور آپ کی ترجیحات بدل رہی ہوتی ہیں. اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس لیول پہ ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے سفر میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ننا سا معصوم بچہ تھا. آپ ایک معصوم بچے کی طرح تھے جس تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتا تھا، تھوڑے سے کھلونے پھر بھی راضی، کھلونا گم ہو گیا تو چند گھنٹوں بعد مکمل طور پر بھول جاتے تھے اور ایک نئی دنیا میں گم ہوتے تھے. نہ بچے میں کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ ہرس ہوتی ہے. اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، کپڑے ملیں گے، نیا سوٹ پہنیں گے، نئے کھلونے ملیں گے. اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ یہ بچہ ایک نوجوان شخص کی صورت میں ڈھلتا ہے تو پھر امنگے سر اٹھاتی ہیں، پھر لگتا ہے ہم جیسا کوئی ہو. وہ اپنے بال ہی سجا سجا کر اپنے آپ کو شیشے میں رکھ رکھ کر ہی متاثر ہوتے رہتے ہیں. خیر جوانی میں زینت پیاری لگتی ہے، گھر اچھا، گاڑی اچھی، شادی بیاہ، دلہن کا جوڑا، فلاں کا جوڑا، اور تھوڑا سا آگے آپ جاتے ہیں تو یہ جوانی ادھیڑ عمر میں ڈھلتی ہے. ابھی بوڑھے تو نہیں ہوئے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کچھ کمی آ رہی ہے. اب چھوڑو، کریز ختم ہو جاتا ہے، مل گیا مل گیا، نہ ملا اٹس اوکے. پھر آپ وقت کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ دھکے بھی ختم ہوتے ہیں اور آپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر سیر پہ چلیں، نہیں چھوڑو، ٹانگوں میں درد ہوگا. پہاڑ پہ چلیں، گھٹنوں میں درد ہوگا. ہوٹلنگ میں جائیں، نہیں بچے تم جاؤ، میں گھر ہوں. یہ کپڑے لائے، نہیں مجھے نہیں پہننے. کھا لو تو ہضم نہ ہو، پہن لو تو سجے نہ. اور پھر عمر کے بدلنے کے اندر اندر ایک تبدیلی زندگی میں ضرور آتی ہے اور آنی چاہیے، اس نیچرل پروسیس. اور وہ کیا ہے کہ میری زندگی کدھر کھو گئی، حاصل کیا ہے میری زندگی کا اور آگے کیا کرنا ہے. اور ایک پھر وہ وقت آتا ہے جس کو ارزل عمر کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنے لگتا ہے. بوڑھے شخص کے انتخاب کھلونے ہوں تو لوگ کہیں گے یہ بچہ ہے، بوڑھا نہیں ہے، بڑا ہی نہیں ہوا. اور اگر بچے کے سامنے آپ موٹی موٹی کتابیں رکھ دیں تو آپ کہیں گے یہ کیا بابوں والی بات ہے، اس کو تم سکھا رہے ہو. کیا پتہ چلا کہ 60, 70, 80 سال تک کی عمر میں لہجہ لہجہ ہم بدلتے ہیں، ہماری سوچ بدلتی ہے، ہماری ترجیحات بدلتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس دنیا کو اداس چھوڑ کر ایک دوسرے جہان کی طرف جانے لگتے ہیں. تو سبیل الجنہ اس سفر کی تیاری کا سفر ہے. آپ کی دنیا تو جو خوبصورت اور حسین ہوگی تو صرف آپ کو سورت الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا صرف ہلکا سا اشارہ سن کے سمجھ آ گیا. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو حماقت لگتی ہے. پہلی عمر میں جس کینڈی پہ روتے تھے، آج کوئی پیش کرے کہتے بیٹا تم کھاؤ، میں نہیں کھاتی. جس چاکلیٹ کو دیکھ کر آنکھوں میں تارے چمکتے تھے، آج وہ چاکلیٹ آپ لیتے نہیں، کوئی دے بھی دے رکھ لیتے ہیں، یہ کسی بچے کو دے دیں گے. تو کیا پتا چلا چند سالوں کے بعد آپ کو پچھلے سب انتخاب حماقت لگے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آنسو بہانا آپ کو بہت بڑا نقصان لگا. اور وہ خوش ہو جانا بڑے ہو کے جھینک جاتے، میں ایسے خوش ہوتی تھی، ایسے اچھلتی تھی. تو ذرا سے سوچئے بس اگلے 10 سال پہ آ جائیے، 60 سے 70، ایک طبعی عمر کے خاتمے کی عمر ہوتی ہے. اللہ چاہے تو اسے آگے لے جائے اور اللہ چاہے تو اسے پیچھے لے جائے. آپ کو مجھے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کورس کی دعوت اپنے ان سارے پیاروں کو دینی ہے جن کی عمروں کی حد 30 سے اوپر جا چکی ہے. یہ میں نے احتیاطاً بولا، یعنی یہ سبیل الجنہ جو آپ انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن کریں گے، یہ میرے گمان کے مطابق 30 اور اس کے اراؤنڈ 25 سے 30 یا 30 سے 35، اور اب اس کے اپ ڈاؤن کا کورس ہے کیونکہ وقت کم ہے. اس سے بھی چھوٹی عمر اگر 17-15 کی ہوگی تو انشاءاللہ ہم 1 سال کا کورس بھی کریں گے، 1 دن آئے گا. لیکن ہم نے اپنی اگلی تیاری کرنی ہے، اور یہ سبیل الجنہ اصل جنت کا راستہ ہے، تو جنت میں جانے کے لیے تیاریاں تو ابھی کرنی ہے. تو آج بھی ابھی وقت ہے، آپ اپنی ان ساری دوستوں، بہنوں، پیاروں، جن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو، ان کو دعوت ضرور دیجیے، اور وہ لوگ جو بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں ان کو آگے بلا لیجیے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم تیاری کر کے دنیا سے جائیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے بچپن کی چیزیں دیکھ کر سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے، جوانی کی باتیں سن کے بہت ہی شرمسار ہونے لگتے ہیں، کہیں وہاں قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر شرمندہ نہ ہوتے رہوں کہ کیا میری ترجیحات تھی، کن کھلونوں میں کھو کے رہ گئی. اور وہی بات ہے کہ کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر. وقت تو کبھی نہ ملا نہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. دل کے اندر کی تہوں میں سے بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں. ایک ایک ساتھی جو اس کورس میں ایک نیو بیبی کی طرح ہاتھ کانپتوں کے ساتھ لکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، میرے لیے تو وہ سب سے پیارے ہیں. بچوں کی طرح اگر پوسیبل ہوتا تو ایک ایک کو پیار سے چومتی اور محبت کرتی. اور آپ کے وہ ساتھی جو اس سفر میں آپ سے آگے ہیں، کچھ آپ کے بیچ سفر کے ہیں، آپ کو یہاں بہت سارے ہیلپر ملیں گے. بس آپ نے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر اپنے اور اپنے اس کتاب کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں لانی. آج ہی نیت کر لیجئے، فاتحہ سے ناز تک کے سفر میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ بھی دیر سے نہیں آؤں گی اور ایک سیکنڈ پہلے نہیں جاؤں گی. بیٹھنے سے پہلے باوضو، شاور، صاف ڈریس، سکارف، ایسے گیٹ اپ میں آؤں گی جیسے کہ آنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارا حال حلیہ بھی ہمارے سیکھنے پہ اثر انداز ہوتا ہے. جس جگہ بیٹھ کر سیکھ رہی ہوں، اگر جب تک لاک ڈاؤن ہے یا جو لوگ آن لائن کلاسز میں ہیں، اور آف کورس اس وقت تو سبھی آن لائن سے سن رہے ہیں، جہاں تک بھی یہ بات کبھی جائے، اس روم کو صاف رکھوں گی. ویل اسمیلڈ، ویل بیلنسڈ، ڈس آرگنائز نہیں، ایک پلو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اگر آپ کے کمرے میں پلوز رکھے. اور کھانے کے برتن ٹیبل پہ نہیں ہوں گے، بکھری چیزیں نہیں ہوں گی، کنگھی کیے بغیر نہیں بیٹھوں گی، برش کیے بغیر نہیں بیٹھوں گی، اور ایسے بیٹھوں گی کہ جیسے کسی بھی پی سی کی بڑی میٹنگ میں بیٹھوں، یا کسی بڑے بڑے بادشاہوں کے محفلوں میں جا کر کچھ سیکھوں. دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا تصور لیجئے، وہ بھی اس سے چھوٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا. دعائیں لینے اور دینے کا یہ سفر ہے. اللہ تعالیٰ میری دعائیں آپ کو اور آپ کی دعائیں مجھے لگا دے. کنٹینیو کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ جی، بہت ہی خوبصورت، الحمدللہ آپ کی پیار سے بھری دعائیں ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا پریشیس ٹائم ہمارے لیے نکالا. مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو.
جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
الحمدللہ سازا جی، بہت پیاری جو مجھے آج کے بات کے قرآن میں ابھی پڑھ بھی رہی تھی نا، یہاں سب اپنی ایج لکھ رہے ہیں، 17, 50, 40. سبحان اللہ، قرآن کا یہ ایک اور موجزہ ہے نا کہ یہ زندہ کتاب ہے، اور ہر کسی کے جو کوئی جس عمر میں بھی پڑھے گا اس کے لیے سبحان اللہ اٹس بینیفیشل، اکولی بینیفیشل. تو بس وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ رحمتیں سمیٹنے والا بنائے. تو وہی میں کہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. یہ جو کورس اناؤنس ہوا، کتنے لوگوں کو یہ گئی ہوگی نا دعوت، تو اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب تھے چوزن ون، الحمدللہ. تو ہم نے اس کا مان رکھنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. اور جب ہمیں اچھی چیز ملتی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ اس کو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں, ہے نا. تو آپ کو ویسے مجھے بتائیں کتنوں کے دل مچل رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ او کاش میری امی بھی ساتھ ہوتی, میری بہن بھی ساتھ ہوتی, میری نند بھی ساتھ ہوتی. بتائیں ون ٹائپ کریں کس کے دل میں یہ تڑپ ہے اس وقت. یہ ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو آج ہم نے جا کے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اس میں آپ جب انوائٹ کر رہے ہو تو آپ کے انویٹیشن میں وہ پیار اور وہ تڑپ ہو, ہے نا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سبحان اللہ جس طرح سے ہم نے جتنے بھی سیشن لیا آج استاذہ جی کے, کہ قرآن کی جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئی ہمیں اس میں, وہ ہو نہیں سکتی کہ وہ اب ہمارے اخلاق میں نہ آئے. تو ہر دن ہم نے قرآن میں سے اپنے لیے چیز لے کے جانی ہے. آج جو آپ کے گھر والے دیکھیں آپ کے اندر خوشی, وہ آپ کی باتوں سے ریفلیکٹ ہو, آپ کے کاموں میں ریفلیکٹ ہو. اچھا سا کھانا پکائیں اپنے گھر والوں کے لیے, آج سیلیبریٹ کریں اس کو, لکھ لیں اس کو. میں پہلے بھی کہی تھی اس دن کو اپنی ڈائریز میں لکھ لیں 16th of June 2020, اور پھر اس کے بعد آپ یاد کریں گے اس کو انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وحی کے فاتحہ سے ناز تک ہمیں اسی استقامت, اسی جوش, اسی جذبے کے ساتھ, بلکہ اور زیادہ. اچھا ایک چھوٹا سا کوئسچن جلدی سے بتائیں کہ ابھی کلاس سب سٹارٹ ہوئی تھی, اور اب اپنا مجھے بتائیں کہ کیسے فیل کریں آپ لوگ, فریش فیل کر رہے ہیں یا تھک گئے ہیں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے؟ بتائیں. میں تو اپنا آپ کو بتاؤں تو میں تو بہت فریش سبحان اللہ تھا, جس طرح ہمیشہ استاذہ جی کہتی ہیں نا کہ کلاس کے اینڈ پہ پھر دل کر رہا تھا ابھی تو وہ انرجی آئی ہے. ایسے ہی ہے نا, گواہی دیں گے آپ اس کی. فیلنگ ریلیکسڈ الحمدللہ, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, فریش ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح فریش رکھے, خوش و خرم رکھے, اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کے کوئی کوشچن اور کیوریز ہیں اس ٹائم آپ لکھ سکتے ہیں, مجھے پتا ہے 2 منٹ آپ اوپر ہوئے ہیں تھوڑے سے, لیکن اگر کوئی بک سے ریلیٹڈ کوشچن آپ کا کچھ بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلا اسٹیپ کر دے ای میل بھیجتی ان کو ویلکم بیک ای میل مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ سیکنڈ اسٹیپ میں فیس بھیجتے ہیں تو ودن 48 آورس آپ کو آئی ڈی بھی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بکس کا کچھ لوگ آپ میں سے پوچھ رہے تھے, تو بکس آپ کو اگر لوکل اسٹور سے اویلیبل ہوں, جیسے
آپ ایک معصوم بچے کی طرح تھے جس
استاد جی آپ کی آواز شاید بریک ہوگی, آواز آ رہی, میری آواز آ رہی سسٹرز آپ کو؟ ابھی آپ مجھے ٹائپ کریں وان اگر میری آواز آ رہی ہے روم میں پلیز. وائس اوکے الحمدللہ, ٹھیک ہے. آپ سسٹر بکس کا پوچھ رہی ہیں, آپ جو لفظی ترجمہ کبھی تو آپ سادہ قرآن سے بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس نہیں ہے بکس, ٹھیک ہے. تو جو آپ کو بکس کی لسٹ بھیجی جائے گی اس میں سے آپ کو اگر لوکل اسٹورز میں سے آپ کو اویلیبل ہے, اگر نہیں ہے تو ہم اس کا پی ڈی ایف بھی فی الحال اس کو آپ کو دے دیں گے نا, پی ڈی ایف بھی اس کا ہوگا. اور اسی طرح تجوید اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو سارے لنک پہ ڈال دیے جائیں گے, بک ڈیٹیل آپ کو ساری یہ ای میل کر دی جائے گی ان شاء اللہ, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. اور آپ نے بس یہ ٹائم پہ اپنے پیمنٹ سے پوسیبل ہی نہیں, آپ کو سسٹر کوئی بھی کوئریز ہیں آپ کی آپ ای میل کریں nqsj2020@sabilaljannah.com, ٹھیک ہے. اس پہ آپ ای میل کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا, ٹھیک ہے. پی ڈی ایف ول بی یس ہم آپ کو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے, پی ڈی ایف بھی شیئر کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, جو بھی ہم نے پڑھا اس کو ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں, جو آپ کو ملا اس کو دوسروں کو بھی دیں, ٹھیک ہے. دعاؤں میں ایک دوسرے کو, دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, دعائیں بہت ساری دعائیں اپنے لیے مانگتی ہیں, اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں, جو نہیں آئے ان کو بھی لے کے آنا, انوائٹ کریں ان کو کہ آ کے دیکھیں, ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ملے گا پھر وہ بھی نہیں جائیں گے. الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں ہر دل میں, ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے, اس کورس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت کی حجت کے لیے حجت بنا دے اس دن کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے ہیں اور اس کا آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ, جس طرح بھی استاذہ جی نے انسٹرکشن دی, اپنا ریڈی ہو کے انشاءاللہ کل ہم پھر اس پہ کریں گے کہ کیا کیا آپ نے عمل کیا آج کی اس پہ, ٹھیک ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم
واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصيبات الدنيا. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تجعلنا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم